السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة المجادلة مدنی سورت ہے، مطلب ہوتا ہے جھگڑا، آرگیومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اس کے پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ خزرج کی خاتون تھیں، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. ان کے شوہر اوس بن ثامت انصاری رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر ان سے زہار کر لیا. یہ زہار کی بات ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. وہاں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی بیویوں کو جو اپنی ماں کہہ دیتے ہو تو تمہاری ماں کہہ دینے سے تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں ہو جاتی. اتنی سی بات کر کے وہاں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. عربوں کے ہاں یہ بہت قدیم رسم چلی آ رہی تھی. ایک تو جدائی کی جو شکل تھی میاں بیوی میں، یہ تھی کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے. ایک جدائی کی شکل یہ تھی کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انتی علیہ کا ظاہری امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ. وہ اس میں ایک طرح سے قسم کھا لیتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی ازواجی تعلق نہیں رکھے گا. طلاق کے بعد تو رجوع کی پھر بھی عربوں کے ہاں گنجائش ہوا کرتی تھی، لیکن زہار کے بعد تو قطن کوئی رجوع کی گنجائش بھی نہ تھی. خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. اب یہ بہت پریشان ہوئی، بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ میری مشکل حل کیجئے، گھر برباد ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ کوئی وحی آئی نہیں تھی اس وقت تک، لہذا آپ کہتے تھے کہ تو اپنے شوہر سے جدا ہو گئی. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، وحی کی کیفیت طاری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ آیات نازل ہوئی. ان خاتون کا بعد میں یہ مقام ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ان کو ملی اور اس عورت نے حضرت عمر کو روکا. آپ سر جھکا کر بہت دیر تک اس عورت کی باتیں سنتے رہے. جب انہوں نے بات ختم کر لی پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا؟ فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں. یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی. یہ مقام اور یہ عزت اللہ نے عورت کو اور عورت کے مسائل کو دی ہے. کہا، خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں اسے معذرت کر لیتا. تو یہ عورتوں کی عزت ہوا کرتی تھی. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا تصور ہے کہ جو دین والے ہوتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے والے مرد ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور عورتوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں. اگر حقیقی علم کسی کے پاس ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں عورت کی عزت نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبھی آپ دیکھ لیجئے کیا ان کا رویہ تھا ان خاتون کے ساتھ. اب اس زہار کے مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور حقیقت یہ ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یعنی کہ جو شرمندہ ہو جائے اس بات پر جو انہوں نے کہی تو اللہ معاف فرما دے گا، آخرت میں سزا نہیں ملے گی. لیکن شرمندہ ہونے سے دنیا کی سزا نہیں ٹلے گی، کفارہ ان کو دینا ہوگا. کفارہ ادا کر دیں گے تو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا. والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے کفارہ جو کہ آ گیا۔ زہار کا حل یہ ہوا کہ نہ تو طلاق کی طرح کی جدائی ہے اور نہ ہی زہار کرنے کو بالکل ہی لائٹلی لینا ہے، کفارہ ہوگا، اور کفارہ بھی آپ دیکھیے معمولی نہیں ہے، سخت کفارہ ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ منہ سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ نکالنے سے پہلے سوچیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بیوی جیسی قیمتی ہستی کے ساتھ ایسا تماشا کیا، اتنا اس کو پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا کیا، تو اب کچھ نہ کچھ تو کفارہ دینا ہوگا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب الیم۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ رسوا کیے جا چکے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں اور اللہ نے ان کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ یعنی کچھ الفاظ جن کو ہم معمولی سمجھ کے زبان سے نکال دیتے ہیں، ہماری نظر میں ہو سکتا ہے معمولی ہوں، اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہوتے۔ فرمائے کہ وہ تو بھول گئے کیا کہا تھا، کوئی ہم سے پوچھے کل ہم نے کیا کہا تھا ہمیں ہرگز نہ یاد ہو، کوئی ہم سے پچھلے ہفتے کا پوچھے تو کوئی سوال ہی نہیں، کیا کھایا تھا ہم نے، کیا پہنا تھا، کیا بولا تھا اور کیا سوچا تھا، ہم تو اپنے 2 دن کا بھی حساب نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا حساب گن گن کر لکھا ہوا ہے ہر ہر انسان کا، اور اللہ خود گواہی کے لیے کافی ہے۔ اب آگے کچھ آیات آ رہی ہیں، اس کے علاوہ مزید جو ہم آگے مدنی صورتیں پڑھیں گے پورے 28 پارے کے آخر تک، اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گی، وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب مشرکین سے نہیں ہے، کفار سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا مسلمانوں کی تاریخ میں جبکہ کفار کا اور بیرونی دشمن کا زور ٹوٹ رہا تھا، وہ مقابلے پہ اب نہیں آ رہے تھے، اب جنگوں کا سلسلہ یعنی دشمن سے کھلم کھلا دشمن سے جنگوں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اندرون عرب۔ اس میں ہم دیکھیں گے خطاب سارے کا سارا مسلمانوں سے ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بیرونی دشمن سے بھی ہوشیار رہنا ہے، الرٹ تو رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور محاذ بھی کھل گیا ہے، اور وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قوت بنانا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جماعت بالکل کمزور ہوتی ہے، تعداد میں کم اور تھوڑی ہوتی ہے، تو اس کو خطرہ باہر کے دشمن سے ہوتا ہے، بیرونی حملوں سے ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب باہر کی دشمنی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، جماعت طاقتور ہو جاتی ہے، تعداد میں بڑی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی گئی ہو، اگر ان پر توجہ نہ دی گئی ہو، تو اندر ہی پھر دشمنیاں بننے لگ جاتی ہیں، اندر ہی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک گروہ کے اندر رہنے والوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں، اور وہ آپس میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے بیرونی دشمن کیا کرتا تھا۔ اپنے جماعت کے اندر یا سمجھیں کہ اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر آنے کے بعد پھر وہ اندر سے نقب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو پھر کامیابی کے بعد فوراً ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی کہ ایسا نہ ہو اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کر بس لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو جائے، موب، بلکہ ان کو قوت بنانا ہے، ٹرین کرنا ہے، تربیت ان کی کرنی ہے۔ لہذا ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اندرونی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان سے بچنے اور ان کو دور کرنے کی ہدایات بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں کہ کن کن کاموں سے تم کو اے مسلمانوں بچنا ہے تاکہ تمہارے اپنے اندر کمزوری نہ آ پائے، اور اگر کمزوری آ گئی ہے تو دور کیسے کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی دشمن تو اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا کسی باہر کے دشمن نے نہیں پہنچایا۔ ہماری آپس کی لڑائیاں، ہمارے آپس کے دلوں کا پھٹا ہوا ہونا، ان چیزوں نے اسلام کو کمزور کر دیا۔ تو یہ تو اس زمانے کے لیے بھی اہم تھیں صورتیں، لیکن آج کے دور کے لیے میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہم صورتیں ہیں۔ فرمایا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا؟ اب یہ کہاں منع ہوا تھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 114 میں یہ بات آ چکی ہے کہ صدقہ کرو، کوئی بھلائی کا کام کرنا ہو، یا دو لوگوں کے اندر تم کو صلح کرانی ہو، تو تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو، وسپرنگ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ جو منافق کام کیا کرتے تھے، اور یہ منافق وہی ہیں جو کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے قلعے کے اندر تو آ گئے، لیکن یہ مارے آستین ثابت ہوئے۔ اندر سے بیٹھ کے انہوں نے اسلام کے قلعے میں نقب لگانی شروع کری۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مجلس میں، محفل میں آ کر بیٹھتے تھے، اپنا جتھا، اپنا الگ ایک گروپ بنا کر بیٹھا کرتے تھے، اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے چیز، تمیز اور تہذیب کے خلاف ہے یہ چیز۔ لہٰذا ان کو منع کیا گیا کہ آ کر سرگوشیاں نہ کریں، اور اللہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ کن کن کاموں میں سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصلاح کی بات تو جب کرتے جب ان کے اپنے اندر خیر خواہی ہوتی، نفرت اور حسد جب ان کے دلوں میں تھی، تو پھر سرگوشیوں میں بھی وہی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسے کہ آتش فشا ہوتا ہے، تو آتش فشا سے کوئی میٹھے پانی کا چشمہ تو نہیں پھوکتا، اس سے تو لاوا ہی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ان کفار کی اور ان منافقوں کی سرگوشیاں بھی ساری برائی کے لیے ہی ہوا کرتی تھیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہ یہود اور منافقین کا خاص رویہ تھا۔ دراصل منافق بنے ہی منافق اس لیے تھے کہ وہ یہود کی صحبت میں بہت زیادہ رہا کرتے تھے، تو یہود جیسے ہی ان کی ذہنیت ہو گئی تھی۔ اوپر سے مسلمان تھے، لیکن اندر سے وہ پکے کافر ہی ہو چکے تھے۔ قانونی طور پہ مسلمان، لیکن حقیقتاً کافر، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہی تھے۔ تو ان کا انجام بھی پھر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا، چونکہ حرکتیں ویسی تھیں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حاضر ہوتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکہ کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہو۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا، اپنے دل کی جلن یوں نکالا کرتے تھے۔ وہ یقولون فی انفسہم، اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ بھی آپ دیکھیں، ایسے کام کر کے جب کوئی سزا اللہ کی طرف سے نہیں آتی تھی، تو پھر یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی پنشمنٹ کیوں نہیں ملی، اور اگر ہمیں سزا نہیں ملی، اس کا مطلب ہے جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تو فوراً ہماری زبان پکڑ لیتا۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈھیل دی جا رہی تھی، اس ڈھیل کا انہوں نے یہ مطلب لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ مومن میں اور منافق میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو جب سزا نہیں ملتی، وہ اللہ کی طرف سے مہلت سمجھتا ہے، اس کو نعمت سمجھتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور منافق جب اس کو ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے، فوراً پکڑ نہیں آتی، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہی ہوں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تھوڑی بہت غلطیاں جو انسان سے ہوتی ہیں، اس پہ اگر اللہ کی طرف سے ذرا سی تنبیہ آ جائے، وارننگ آ جائے، تو یہ انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کچھ بھی یہاں نہ چکایا، فرمایا حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پوسی یعنی سرگوشی کرنا تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ یہ مجلس میں محفل میں بیٹھ کر اور کچھ لوگوں کا آپس میں کسر پسر کرنا یا کسی ایسی زبان میں بات کرنا جو باقی لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے، پولائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ سویلائزڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں کسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگی۔ حقیقت ہے ہم خود بھی اپنے اوپر اس چیز کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہیں، تین لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک شخص کو تو الگ کر دیا اور دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں چپکے چپکے، تیسرا آدمی اس کے دل میں ضرور یہ وہم آئے گا، شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ ضرور یہ میرے ہی بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اگر اچھی بات ہوتی تو میرے سامنے کرتے، تو پھر ضرور یہ میری برائی ہی کر رہے ہیں، یہ خیال آئے، یا اگر یہ نہ خیال آئے تو تجسس ہی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب شیطان کی طرف سے پھر ڈالی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس طرح آپس میں دل پھٹنے لگتے ہیں۔ بڑے تو ہو سکتا ہے کرتے ہی ہوں آج بھی یہ سارے کام، لیکن بچے بھی کرتے ہیں۔ سکولوں کے اندر یہ بلینگ کا ایک طریقہ بن کے رہ گیا ہے کہ دو تین بچے، چار پانچ بچے، انہوں نے اپنی پارٹی ایک بنا لی اور ایک بچے کو الگ کر دیا، اب اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں یا اس سے کوئی باتوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بچپن سے بچوں کے اندر یہ مجلسی آداب انکلکیٹ کر دینے چاہیے کہ گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے، گروپ ود ان اے گروپ نہیں بننا چاہیے، سب مل جل کر بات کریں، اور اس طرح دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے انسان کو بچنا ہے۔ اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب ہو یہ رہا تھا مدینے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اضافہ ہو رہا تھا، جگہ اتنی زیادہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جگہ کتنی بھی بڑی ہو، اگر بہت سارے لوگ آ جائیں تو بڑی سے بڑی جگہ بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب اس میں ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کچھ اور لوگ آ رہے ہیں اور وہ ٹھٹک کر دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جگہ نہیں ہے اور تم نے ان کو دیکھ لیا، تو جو مجلس میں لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ نیا آنے والا ویلکم محسوس کرے، خوش آمدید اس کو ایک طرح سے کہنا ہے، منہ سے بول کے نہیں، اس لیے کہ علم کی مجلس ہے، بولنے والا بات کر رہا ہے، اگر سب بولنا شروع کر دیں گے تو پھر ڈسٹربنس کریٹ ہوگا۔ صرف اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کہ ایک نئے آنے والے مہمان کو یہ تم تاثر دے دو کہ اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اگر وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو جگہ بتا دو، اور اگر جگہ نہیں ہے تو جو پہلے ہی سے حاضرین مجلس ہیں وہ ذرا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے بیچ میں، اور اگر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا جو اس کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں اس مجلس کا، وہ اگر کسی سے کہہ دیں کہ بھئی آپ ذرا سا اٹھ جائیے، تو کہا کہ اٹھ جایا کرو، بے عزتی محسوس مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ ہم پہلے آئے تھے، ہم نے پہلے آ کر اتنی اچھی سیٹ لے لی تھی، یہ تو ہمارا حق تھا، اور دیکھو ہمیں اٹھا دیا۔ انسان کے اندر انا ہوتی ہے اور اس کو پھر یہ چیزیں بہت ناگوار گزرتی ہیں، شیطان کہتا ہے کہ دیکھو تم کو اہمیت نہیں دی، تم کو غیر اہم سمجھا، تم کو معمولی سمجھا، تم کو حقیر سمجھ کر اٹھا دیا، اور کسی کو بہت اہم سمجھ کر تمہاری جگہ بٹھا دیا، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں ان کے رشتہ دار ہوں گے اس لیے اٹھا دیا، پتہ نہیں شاید انہوں نے کوئی فنڈز دیے ہوں گے، کوئی چندہ دیا ہوگا اس لیے ان کو یہاں بٹھا دیا اور ہمیں اٹھا دیا۔ آپ دیکھیں جو بھی ہم میں سے کوئی آرگنائزڈ کام کر رہے ہیں نا، چاہے کوئی کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہو، چاہے کوئی اور آپ نے عام معاشرتی بہبود کا کام شروع کیا ہو، جہاں بھی کوئی آرگنائزڈ کام ہو رہا ہوگا وہاں یہ سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن کو توڑنے والی اور خراب کرنے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دلوں کے اندر خرابی کا دورہ آنا، بدگمانیوں کا آ جانا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے، کوئی ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اس کے بعد پھر انسان کا دل خراب ہوتا ہے، کہتا ہے ہم جائیں گے ہی نہیں وہاں پر، ہم جا کر بیٹھے تھے ہمیں اٹھا دیا۔ ان تمام توہمات کو اور ان تمام بدگمانیوں کو یہاں دراصل ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے خیالات اپنے دماغ میں مت لانا۔ یہ صرف انتظام کے طور پہ ہو سکتا ہے، کسی کو اٹھنے کو کہہ دیا جائے، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے فرمایا، ان کے لیے کیا ہیں؟ درجات، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ اور جو اٹھنے کی کیفیت آپ دیکھیں، اٹھنے میں انسان پہلے بیٹھا ہوتا ہے، پھر بیٹھے سے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو بلندی کی کیفیت ہے۔ اس کو درجوں سے تعبیر کیا گیا، تم پہلے بیٹھے تھے، اب تم کھڑے ہو گئے، اسی طرح تمہارا درجہ پہلے چھوٹا تھا لیکن تم نے جب ایڈمنسٹریشن کی بات مانی، انتظامیہ کی بات مانی اور تم بیٹھے سے کھڑے ہو گئے، تو اللہ بھی تمہارے کم درجے سے تمہارا درجہ اونچا کر دے گا۔ اللہ کی خاطر آئے ہو، لہذا اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی انا کو بیچ میں آنے مت دو۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا دل بدگمانی سے پاک ہوتا ہے، پیٹی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا ماننے والا نہیں ہوتا۔ اور فرما دیا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، کیا تمہاری نیت ہے اور کیا تمہارے اندر عاجزی اور موڈسٹی ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ایک اور بات یہ پتا چلی کہ جن لوگوں میں علم ہوتا ہے انہی میں پولائٹنس ہوتی ہے، انہی میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ سویلائزڈ ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تک کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہوا یہ تھا، جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت کے ساتھ لوگ آنے لگ گئے، آپ کی مصروفیات بھی بڑھنے لگ گئیں، ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ یہ چاہا کرتے تھے کہ آپ سے تنہائی میں بات کریں۔ کچھ لوگوں کا تو کوئی بہت جینوئن ان کا مسئلہ ہوتا تھا جو وہ آپ سے آ کر بات کرنا چاہتے تھے، کچھ منافق بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی دھاگ بیٹھ جائے کہ دیکھو ہم کتنے اہم ہیں اور ہم کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرتے ہیں، جا کے ہم کتنے اسپیشل ہیں ان کے لیے۔ اس چیز سے روکنے کے لیے یہ حکم آیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا وقت پھر اس طرح ذاتی ملاقاتوں میں جانے لگ گیا تھا، جس سے کہ اہم کاموں کے لیے وقت نہیں نکل رہا تھا۔ تو تھوڑے سے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرو تو پہلے کچھ مال دیا کرو۔ اس میں ہوا یہ کہ منافق، اس کا تو مرضی مال کی محبت ہوا کرتا تھا، تو جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو منافقوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو مخلص مسلمان تھے ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اس طرح جو ہم تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا بہت سا وقت جو ہے وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے اور اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بچتا۔ جب دونوں مقاصد حاصل ہو گئے تو پھر یہ حکم جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا وہ حکم ہے کہ واحد میں وہ شخص ہوں جس نے کہ اس پر عمل کیا اور کچھ میں نے صدقہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ تو آپ دیکھیں یہ ان کا مزاج ہوا کرتا تھا صحابہ کا کہ ہر حکم پر عمل کرنا عین اپنی خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے، اور حکم سے فرار کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں، اور حکم سے فرار تو منافق ہی اختیار کیا کرتے تھے۔ ان کا ذکر ہے، الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، خبردار شیطان کی جماعت والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً بدترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کسی فاجر، اور ایک روایت میں آتا ہے کسی فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے۔ اب اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے ایک پوری سٹرگل ہے، یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ جب لوگ خاندانی مسلمان ہوتے ہوں، یہ تو وہ دور تھا کہ پورا خاندان مشرک ہے یا پورا خاندان کافر ہے اور کوئی ایک شخص نکل کر اس میں سے آ جاتا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا اور تمہارے باقی رشتہ دار ابھی کفر ہی پر اڑے ہوئے ہیں یا شرک ہی میں مبتلا ہیں، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ تم دلی تعلق مت رکھنا، حق تو ادا کرنا ہے، اگر والدین کافر ہیں تو والدین کا حق تو ادا کرنا ہوگا، حقوق میں کمی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ دلی دوستی، بہت زیادہ آنا جانا اور انہی کی رسومات میں جا کر شامل ہو جانا، پھر عین ممکن ہے کہ اسلام کی محبت کم ہو جائے اور وہ اسی اپنے پچھلے کلچر کی اور اپنی پچھلی رسومات کی محبت تم کو پھر کفر کی طرف اٹریکٹ کر کے لے جائے۔ تو ایک ڈسٹنس بتا دیا گیا کہ ایک فاصلہ رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے۔ آج ہم اگر اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں تو ہمارے لیے بھی یہ بات یقیناً آج مشعل راہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک ایک دو دو لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور باقی خاندان والے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ابھی وہ اسلام کو سمجھے نہ ہوں۔ تو حقوق تو ہمیں سب کے ادا کرنے ہیں، والدین کے، شوہر کے، چاہے وہ اسلام پر پوری طرح عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ تمام مواقع، وہ تمام اوکیزنز، وہ ساری جگہیں جہاں پہ اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو یا سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، ان جگہوں سے اور ان موقعوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھ لے تاکہ اس کے ایمان جو ہے وہ اس میں کوئی کمزوری یا اس کے اوپر کوئی زد نہ آنے پائے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اپنے رشتہ داروں کی رسومات سے دور رہنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ انسان آنکھ کھول کر بچپن سے وہی سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، ایک طرح کا جذباتی تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اور اس جذباتی تعلق کو توڑنا یقیناً مشکل کام ہے۔ تو یہاں اب زخمی دلوں پر پھایا رکھا جا رہا ہے کہ غم مت کرو، فکر مت کرو، اللہ تو تم سے راضی ہو گیا، اگر لوگ ناراض ہیں تو کیا ہوا۔ تو یہ دعا بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا جو آج یہ کام کریں گے، اور اس زمانے میں جنہوں نے کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. یعنی خاندان سے تم آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہو, کٹا کٹا محسوس کرتے ہو, تنہائی تنہائی تمہیں محسوس ہوتی ہے, کہیں کٹے ہو تو کہیں جڑے بھی تو ہو. اولئک حزب اللہ, یہ تو اللہ کی جماعت ہے جو کہ بن گئی ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ, ان حزب اللہ ہم المفلحون, اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ کی جماعت میں شامل ہو جانا اور اللہ کے دین کا مددگار ہو جانا. یوں دیکھیے کہ جیسے بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں, بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ میجیشنز نہیں ہوتے, ٹرکس کرنے والے. وہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے ایک شخص, اور پھر وہ آڈینس کو مخاطب ہو کے ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یہ میرا رومال ہے, کوئی رومال پکڑنے والا مجھ کو چاہیے, یا میری ہیٹ ہے, کوئی ہیٹ پکڑنے والا چاہیے. تو اب مائیں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور مائیں اپنے بچوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ جاؤ اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو. اور جب بچہ جاتا ہے اور جا کر وہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے میجیشن کی چھڑی پکڑ کے یا میجیشن کی ہیٹ پکڑ کے, تو ہماری گردن فخر سے تن جاتی ہے نا. ہم دیکھتے ہیں, دیکھا میرا بیٹا یا میری بیٹی. تو اب دنیا میں جب اتنے اتنے سے موقع نمایاں ہونے کے ملتے ہیں, تو ہم اتنا فخر کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ہم اتنا پش کرتے ہیں. تو یہاں تو اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کو کہا جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے آمادہ کریں. جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت سی چیزوں پر اس کو دل پر پتھر رکھ کے اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے, نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی بعض چیزیں چھوڑوانی ہوتی ہیں جو معاشرے میں عام ہیں. اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ قربانی اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. اور اللہ جب اپنی جماعت میں شامل کر لے گا تو اس کے بعد تو پھر خیر ہی خیر اور بہتری ہی بہتری ہے. سورۃ الحشر, حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا, مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یوں ہے کہ جب مسلمان مدینے آئے تو مدینے میں انصار کے قبائل بسا کرتے تھے اور یہودیوں کے قبیلے بھی بس رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف معاہدے کر لیے, اور یہودیوں کو بھی آپ نے معاہدوں کے اندر پابند کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے دشمن کا وہ ساتھ نہیں دیں گے. انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو نذیر بھی تھا. بنو نذیر نے بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی سازش کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی, اور آپ ان کے علاقے سے فوراً واپس آ گئے. جب اس سازش کا آپ کو وحی کے ذریعے سے علم دیا گیا, اس کے بعد آپ نے بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دے دی تھی کہ تم 10 دن میں یہاں سے چلے جاؤ, یعنی جلا وطن کرنے کا ان کو حکم دے دیا گیا تھا. وہ جانا چاہ رہے تھے, لیکن جو منافق تھے, خاص طور پہ عبداللہ بن ابئی, اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ہرگز مت نکلنا, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے. تو عبداللہ بن ابئی کی شہ پر بنو نذیر نے نکلنے سے انکار کر دیا, اور سیج ڈال کر وہ بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا, جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے اس علاقے کو آپ نے گھیر لیا. بنو نذیر منافقوں کا انتظار کرتے رہے کہ وہ ان کی مدد کو آئیں گے, لیکن وہ نہ آئے. بالآخر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. 4 ہجری میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. وہاں سے نکل کر وہ خیبر چلے گئے, اور کچھ عرصے وہ خیبر میں رہے, اور وہاں بھی وہ کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو عرب ہی سے نکال دیا گیا. تو ایک ان کا نکلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, ایک نکلنا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا, اور ایک ان کا جو حشر ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر, وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا, اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ وہاں سے اللہ آیا جہاں سے گمان بھی ان کو نہ تھا، یعنی ان کے موریل ڈاؤن ہو گئے۔ ہمت جواب دے جائے تو بڑے سے بڑے ہتھیار بھی دھرے رہ جاتے ہیں، اور ہمت ان کی اس لیے جواب دی گئی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اور یہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو کہ اللہ کے سچے برحق رسول ہیں۔ اگر انسان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو تو اگر اس کے ہاتھ میں لکڑی بھی ہو، ڈنڈا بھی ہو، تب بھی وہ جنگ کر لیتا ہے، اور اگر اندر بزدلی ہے، اپنے موقف کا یقین ہی نہیں اور یقین ہی ڈاماڈول ہے، تو پھر بہترین ہتھیار بھی کیوں نہ اس کے سامنے ہو، استعمال میں نہیں آ سکتے۔ یہی ان کے ساتھ ہوا۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے بنو نذیر کی بستیوں کا محاصرہ کیا تو جہاں مسلمانوں کا لشکر آیا اور جہاں ان کی بستیاں تھیں اس کے بیچ میں کھجور کے درختوں کے باغات تھے، تو اپنی پیش قدمی کے لیے مسلمانوں کو کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے۔ اس پر انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرنے والے لوگ ہیں، اور دیکھو پھلدار درختوں کو یہ کاٹتے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ جو پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، اور بہت انہوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کی طرف سے یہ آیات نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یعنی وار اسٹریٹجی کے طور پہ یہ کیا گیا، غارت گری کے طور پہ، تخریبی کارروائی کے طور پہ درختوں کو نہیں کاٹا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واضح حکم دیا کرتے تھے اپنے فوجیوں کو کہ کوئی خرابی نہیں کرنی، بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور نہ کھیتیاں جلانی ہیں، اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے، جنگی ضرورت ہو، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہاں قرآن میں یہ حکم آیا کہ تم درخت کاٹ سکتے ہو؟ پورا قرآن پڑھنے کہیں آپ کو حکم نہیں ملے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہدایات اپنے ساتھیوں کو دی تھی، اور جو نبی کا حکم ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کی اجازت ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی کہ جو حکم تم کو دیا اللہ نے اپنی اجازت سے دیا، حالانکہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآن کے احکامات کی اطاعت۔ وما افا اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسوله علی من یشاء، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیم اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ایک پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے اسلام کا۔ اگر اس اصول میں کمی آئی تو بہت سے اختلافات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان اس کو مضبوط اگر تھام لیں تو ان کے اختلافات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اختلاف پیدا نہ ہو، اختلاف ہو سکتا ہے پیدا ہوں، لیکن وہ پھر بغیم بینہم کا سبب نہیں بنیں گے، تفرقے میں نہیں ڈالیں گے مسلمانوں کو۔ اور اگر اس اصول کو چھوڑ دیا جو یہاں بیان فرمایا پھر مسلمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے، الگ الگ جماعتیں ان کی بن جائیں گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم یہ کپڑے اتار دو اور ان سلے کپڑے پہنو، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنو، اور احرام بغیر سلے کپڑوں کا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت آپ بتائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں آیت بتاتا ہوں، اور یہی آیت انہوں نے کوٹ کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ تو بنو نذیر کے معاملے میں یہ آیت آ رہی ہے، اس کا رسول کی اطاعت سے یا حدیث کی حجیت سے کیا تعلق، اور یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو اس وقت کوٹ ہوتی ہے کوئی چیز جبکہ وہ باقی قرآن کے مضمون سے ٹکرا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ چیز کوٹ کرے والدین کے بارے میں کہ فلا تو تیعہما، والدین کی بات مت ماننا۔ ہاں اب یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا، اس لیے کہ والدین کی تو اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن نے، ایک خاص صورت حال میں کہا کہ اگر تم کو شرک کا حکم دے تو والدین کی بات مت ماننا۔ اب اگر کوئی یہ آیت قرآن کی کوٹ کرتا ہے کہ فلا تو تیعہما، تو پھر ہم کہیں گے ہاں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو ہم اگر پورے قرآن کے مضمون کے ساتھ اس آیت کو رکھ کر دیکھیں تو پوری طرح سنکرونائزڈ ہے، پوری طرح ہم آہنگ ہے، اس لیے کہ 40 سے زیادہ مقامات پر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہم بالکل کوٹ کر سکتے ہیں، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا ہم نہیں کہیں گے۔ اب آگے وہی مال فیح کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ جو تمہارے پاس مال جمع ہوا وہ اور کس کے لیے ہے؟ نیز وہ مال ان قریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، مراد ہے یہاں پر انصار، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ شوہ کی بات کی جا رہی ہے، شوہ کیا ہے؟ ایک ہرس کا جذبہ، لالچ انسان کے دل میں ہو کہ بہت کچھ میرے پاس آ جائے۔ ہرس کے ساتھ جب بخل جمع ہو جائے کہ آ جائے بہت کچھ میرے پاس، اور جو آ گیا ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ جائے، کسی اور کو نہ ملے، سیلفشنس جس کو ہم کہتے ہیں، خود غرضی کا رویہ، اس کا ذکر ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیا گیا، جو بخل سے، جو ہرس سے بچا لیا گیا، وہ تو ہیں ہی وہ لوگ جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس شخص نے تو فلاح پالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہ سے بچو، کیونکہ شوہ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ آپ نے فرمایا ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی، کہ بخیل بھی ہو، کنجوز بھی ہو اور بد مزاج بھی ہو۔ تو یہ دل کا کھلا ہونا، اس میں نہ صرف مال آتا ہے کہ کسی کے پاس ہم دیکھیں کہ مال ہے تو ہم کو اس کی ہرس نہ ہو، اور بھی بہت چیزوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ انسان کا دل کھلا ہو، یعنی کھلے دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے اپنی نعمتوں کو، کھلے دل سے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے، کھلے دل سے دوسروں کو قبول کر سکے، ایکسیپٹ کر سکے۔ آپ دیکھیں جس طرح مہاجر آئے تھے، اتنی چھوٹی سی مدینہ کی بستی، اتنے سارے مہاجر آ گئے، لیکن وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آ گئے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری تو اکانومی خراب ہو گئی، اب جابس کہاں سے ملیں گی، کچھ بھی نہ سوچا انہوں نے۔ اور یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا تاریخ کا، ورنہ عام طور پہ جب بھی کسی ملک میں کہیں باہر سے مہاجر آتے ہیں ان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا یہاں پر کام فرمایا کہ چونکہ آنے والے خلوص سے دل سے صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے تھے، دنیا بنانے کے لیے نہیں، اور یہ انصار جو مدینے میں موجود تھے یہ بھی صرف اور صرف دین کا بھلا چاہتے تھے، تو اس دین کی محبت نے، اللہ کی محبت نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ آج بھی اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے دل آپس میں جڑیں تو ہم کو اللہ کی محبت کے کامن فیکٹر پر جڑنا ہوگا، اس لیے کہ جو نفرتوں پر اتحاد ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، اور جو محبت پر اتحاد ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ بہت اچھی دعا، خاص طور پہ آج کے دور میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور مسلمان ہی ایک دوسرے کی برائیوں کی ٹوہ میں ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کی تلاش میں ہیں کہ کس گروپ کو دوسرے گروپ کے علماء کی کمزوریوں کا علم ہو جائے اور ان کو خوب خوب اچھالا جائے، تاکہ اگلی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی نظر سے گر جائے اور ہماری جماعت سب سے اہم ہو جائے، اور سب لوگ ہماری ہی دکان پر آئیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری ہی شہرت ہو جائے۔ تو جب دنیا پیش نظر ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان ایک دوسرے کی کمزوریاں اور برائیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور جب آخرت پیش نظر ہوتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی برائی ایسی لگتی ہے جیسے کہ ذات کی برائی، جیسے کہ میری برائی۔ ایسے انسان دوسرے مسلمان کی برائی کو ڈھانکنا چاہتا ہے جیسے وہ اپنی برائی کو کور کرتا ہے، اور مسلمان بھائیوں کی خوبی اس کو یوں اچھی لگتی ہے جیسے کہ میری ہی تعریف ہو گئی ہے۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہو انسان، اور اس کے پاس یہ بات آئے کہ فلاں بھی ہے جو دین کا کام کر رہا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ کر رہا ہے، دل انسان کا باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ، جہاں دین کی اس قدر مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کا کرم کہ اللہ نے اپنے دین کی حمایت کے لیے ایسے لوگ اٹھا دیے۔ باہر کا دشمن کم ہے بتائیے جو ہم آپس ہی میں اب دشمن بن کر بیٹھ جائیں، ہمیں تو متحد ہونا ہے نا باہر کے دشمن کے لیے۔ میرا اور آپ کا یہ دل جب نہیں ملے گا تو ہم کیا دین کا کام کر سکیں گے بتائیے۔ میں ہر وقت آپ کے عیب ڈھونڈتی رہوں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، آپ صرف میرے عیب دیکھتی رہیں، ڈھیر ملیں گے آپ کو، کتنے آپ کو عیب ملیں گے، کتنی کمزوریاں نظر آئیں گی۔ لیکن انسان درگزر کر جاتا ہے نا کہ انسان ہے انسان ہونے کے ناطے، اور بجائے کہ ان کے عیبوں کو اچھالے، چونکہ مخلص ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کی کمزوری تو دور فرما دے، اللہ ان کو پکا کر دے، اللہ ان کا عیب ان سے دور کر دے۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ان کے گناہوں، ان کی کوتاہیوں کو اچھالنے کے بجائے یہ دعا کہ اللہ ان کے عیب ان سے دور کر دے، یا ڈھانک دے، یا معاف فرما دے۔ تو یہ تو آپس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، اور جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کے کوئی کمزوریاں یا کوئی ان کی کمی کوتاہی ہم تک پہنچی تو انسان بات نہ کرے ان کے بارے میں، ڈسکشن کا موضوع نہ بنائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئیں، اب اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیے جانا کیوں ہوئی، کیا وجہ ہوئی، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، اس کا قصور، اس کا قصور، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے جو تم کما رہے ہو تمہارے لیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ کیا کر کے گئے، ان کی خوبیاں تو ہم میں ہیں نہیں، اللہ نے تو سٹیمپ لگا دیا، مہر لگا دی ان کے اوپر کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، میرے اور آپ کے اعمال پر تو یہ سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، سیل آف اپروول نہیں ہے۔ تو ان کی خوبیاں تو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، جو انسان ہونے کے ناطے جو تھوڑی بہت ان کی کمزوریاں تھیں اسی کو ہم لے کر بیٹھ جائیں اور برا بھلا ان کو کہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ یہی چیز آج کے علماء کے لیے بھی دیکھ لیجئے، ہم علماء کا اختلاف دیکھ رہے ہیں اپنے دور میں، کوئی اس کو کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک عالم اس کو کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ علماء کا اپنا معاملہ ہے، وہ خود نمٹ لیں گے، مجھے اور آپ کو سائیڈ نہیں لینی۔ اگر اس طرح ہم ایک عالم کی سائیڈ لے کر اور پارٹیاں بنائیں گے تو بتائیے اختلاف نہیں ہوگا اسلام کے اندر؟ علماء کیسے ہیں؟ جیسے کسی بھی خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، علماء سمجھیے کہ اسلام کے بزرگ ہیں۔ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے باپ میں اور ہمارے چچا میں لڑائی ہو جائے، والد اور چچا میں اختلاف ہو جائے، ہم کس کو برا کہیں گے، والد کو یا چچا کو؟ کسی کو نہیں کہیں گے، دونوں کو نہیں کہیں گے۔ ہم چاہیں گے ان میں صلح ہو جائے، اور جس کا قصور ہے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے۔ تو جو اپنے خاندان کے بزرگوں کے لیے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے، بالکل وہی رویہ آج ہمارا اپنے علماء کے لیے ہونا چاہیے۔ علماء بھی انسان ہیں جیسے میں اور آپ انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہے جیسے میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات غلط کر دی ہو، لیکن ان کی خوبیاں بھی تو دیکھیے کہ کتنا کچھ وہ دین کا کام بھی تو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ان سے غلطی ہوئی ہو، لیکن ڈھیروں کام بہت اچھا ان سے ہو گیا ہو، بہت کچھ دین کی انہوں نے خدمت کی ہو۔ تو یہ دعا آج کل بھی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو پہلے ایمان لائے ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں کسی اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے تھے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ ایک آنے والے شخص انصار ہی میں سے ایک صاحب ہوتے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بار بار یہ بات فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز ان کو نظر نہ آئی۔ انہوں نے خود ان سے پوچھ ہی لیا، بھائی آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ بنی ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ میرا دل شیشے کی طرح صاف کر دے۔ امیجن کریں جیسے کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، کسی کی بات بری لگ گئی، اب اس کے خلاف دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کپڑا لے کر اور شیشہ نہیں صاف کرتی، پھر آپ گلنٹ اسپرے کرتی ہیں اس کے اوپر، پھر رگڑتی ہیں اس شیشے کو، بالکل اپنے دل کو تصور میں لا کر اور سوچیں کہ آپ اس کو رگڑ رہی ہیں، اس تکلیف کو، اس برے خیال کو آپ مٹا رہی ہیں اپنے دل پر سے، اور خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ میرا دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا کر دے۔ اس لیے کہ جب دل کے اندر خرابی آتی ہے تو انسان سب سے زیادہ تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور پھر اس کے رویے میں وہ احساسات چھلکتے ہیں، کبھی وہ اتنا دل کھول کے اس شخص کے ساتھ مل نہیں سکتا کہ جس کے خلاف اس کے دل میں برے خیالات ہوں، تعلقات بگڑتے ہیں، اور جب مسلمان آپس میں پھٹیں گے تو کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال، ہر لیول پر ہمارے ہاں لڑائیاں ہیں نا، خاندان کے لیول پر، معاشرے کے لیول پر، قوم کی سطح پر، ملکوں کے درمیان، سیکٹس کے درمیان، اتنے ہمارے ہاں جھگڑے ہیں، یہ کیوں اور یہ کیسے دور ہوں گے؟ اسی طرح دور ہوں گے جب ہم اپنا دل وسیع کریں، ایک تو شرح سے بچیں اور دوسرے یہ کہ ہم غل سے بچیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہیں، اور منافقوں کی جماعت کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو شاید انسان سوچتا ہے کہ یہ وجہ تو نہیں کہ آج اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں فرما رہا، کہ اکثریت جو ہے ہم میں سے مومن نہیں بلکہ شاید منافق ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے گھریلو معاملات کو سلجھائیے، آپ دل بڑا کیجئے اللہ کی خاطر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی۔ جنت کے بیچ میں، جنت کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کوئی ہم سے کہے کہ تمہاری جو نند سے، تمہاری ساس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، تم چھوڑ دو اس کو، ہم تمہیں سوئٹزرلینڈ میں گھر دلوا دیں گے، 100 گز کا گھٹیا سا بالکل، تو ہم جھگڑا چھوڑ دیں، ہم کہیں اچھا ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سوچے نا، اتنا بڑا وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دل کشادہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل بڑے کر دے۔ دل وسیع ہو تو بہت کچھ انسان درگزر کر جاتا ہے، اور دل وسیع نہ ہو تو محلوں میں رہتے ہوئے زندگیاں تنگ ہوتی ہیں انسان کی، تنگ دلی زندگی میں تنگی پیدا کرتی ہے، اور کشادہ دلی زندگیوں کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہے، چاہے میز پر سوکھی روٹی ہی کیوں نہ رکھی ہو۔ الم تر الی الذین نافقوا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ انہوں نے کہا کسی کی بات، تو منافق کس کو سنا رہے تھے؟ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ سینٹرل اتھارٹی کی نافرمانی یہ فسادی لوگوں کا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ اس کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو کوئی کام اجتماعی ہو نہیں سکتا، فسادی فساد ہوگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نوٹس دے دیا کہ تم نکل جاؤ، تو عبداللہ بن ابئی اور مدینے کے دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ہرگز مت نکلنا۔ اور کہا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بہت سخت ہیں، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی جنگ بہت سخت ہے۔ تحسبہم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو۔ وقلوبہم شتا، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کس پر آج اپلائی ہو رہی ہے مجھے بتائیے ذرا۔ 100% ہم مسلمانوں پر نہیں ہے؟ اصول اللہ کا ایک ہی ہے، لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جبکہ بنی اسرائیل اس اصول کی زد میں آئے ہوئے تھے، آج مسلمان اس اصول کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ کہ جو اللہ رسول کا وفادار نہیں تو کوئی اس کا وفادار نہیں۔ جو کتاب کے حصے بکھرے کرتا ہے، تو منونا بے بعد الکتاب و تکفرونا بے بعد، کچھ کتاب کو تم مانتے ہو، کچھ کتاب کو تم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ کتاب کے حصے بکھرے کرو گے، اللہ تمہاری جمعیت کے حصے بکھرے کر دے گا، تم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے۔ کتنی شدید آج ہماری آپس کی جنگ ہے، ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں گھس کر حملے کر رہے ہیں۔ ہم اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کس پر کب کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ سمپل ریزن، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ عقل آتی ہے انسان میں علم سے، اور جب علم سے ناطہ کٹ گیا، مسلمانوں کا وہی سے ناطہ کٹ گیا، تو اب عقل کہاں سے آئے گی؟ دنیا کے تمام معاملات بہترین طرح نبھانے کے باوجود کہا گیا بے عقل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہائیسٹ ان کے کریئرز ہوں، بیسٹ ان کے گھر ہوں، سب کچھ بہت اچھا ہو، لیکن عقل نہیں ہے ان کے اندر، ان کو بے عقل کہا گیا۔ عقل ہوتی تو لڑتے آپس میں کوئی اس طرح سے۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کیسی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ جب برائی کا نتیجہ برا سامنے آ جاتا ہے، اس وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا، ساری بھیڑ چھٹ جاتی ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کل کی تیاری، فیوچر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فیوچر کیا ہے؟ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کل، ٹمارو، ایک ہم کل کہتے ہیں مستقبل۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب کل کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے نا بچوں کے لیے، اس کا مطلب وہ نہیں۔ کل، کل سے مراد ہوتا ہے اگلے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال۔ فیوچر کے ساتھ ہی حالات کی تبدیلی کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ حالات وہ نہیں رہیں گے مستقبل میں جو کہ اس وقت ہیں۔ تو بالکل اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا بہت بڑا آج ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال تک کا یہ آج ہے، اور قیامت کل کا دن ہے، اور ایسا کل کا دن جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، جس کو یوم عقیم کہا گیا۔ دنیا میں تو تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو تاریخ کبھی نہیں بدلے گی، گھڑیاں تھم جائیں گی، ڈیٹ چینج نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والا کل ہے۔ تو اس کی تیاری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، دنیا تو گزر ہی جاتی ہے نا، اور ایک تہائی زندگی تو سارے انسانوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ایک تہائی تو ہم زندگی میں سوتے ہی رہتے ہیں، چاہے کوئی جھونپڑی میں سوئے، چاہے کوئی محل میں سوئے، لیکن آنے والا کل اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے ہماری قسمتیں تقدیر لکھ دی ہے، جو رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر ہی رہے گا۔ جیسے کسی شخص کا رزق ہے، آپ دیکھیں وہ کوما میں بھی چلا جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن پھر بھی اس کا رزق اس کو ڈرپ کے ذریعے پہنچا ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی تیاری وہ ہمیں کرنی ہے خود، وہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، یہ خود میرا اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ اس کی طرف توجہ دلائی کہ تم کل کی فکر کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ بھول گئے سے کیا مطلب؟ بھولتا تو کوئی بھی نہیں اللہ کو، مراد ہے انہوں نے اللہ کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ کسی بات کے لیے ان سے کہا جائے کہ دیکھو اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے دیا تو ہم کیا کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ کہا جائے کہ دیکھو اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہوتا رہے۔ کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہوتا رہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ یہ جو آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ ہے، لاپرواہی کا انداز، اس کو کہا گیا ہے دراصل اللہ کو بھلا دینا۔ اگر اللہ کا مقام یہ جانتے، ایسا رویہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور پھر یہی لوگ جو ہیں نافرمان ہو جاتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ نہ ان کا حال حلیہ ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ان کی سوچ کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ان کی مصروفیات، مشغولیات، ان کے شغل، ان کی ہابیز ایک جیسی ہوتی ہیں، نہ ان کی بات چیت، گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی چیز ان کی ایک جیسی دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو جب کام ایک جیسے نہیں ہیں تو انجام ایک جیسا کیسے ہوگا؟ انجام میں بڑا فرق ہوگا، اور یہ انجام میں فرق قرآن کے ذریعے سے آیا، عمل کے اندر بھی فرق قرآن کے ذریعے سے آیا۔ اتنی زبردست چیز ہے قرآن۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ آپ سوچیں کہ کیا دل ہوگا وہ کہ جو اللہ کا کلام سنے اور اس کے اندر نرمی نہ آئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ سورہ بقرہ میں جو ہم نے مضمون پڑھا کہ کیا حال ہو گیا تمہارا اے بنی اسرائیل، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اگر پہاڑ پر یہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ دب جاتا اس کلام کی ذمہ داری کو محسوس کر کے، لیکن انسانوں کے دل جب سخت ہونے پر آتے ہیں تو پورا پورا قرآن سننے کے باوجود دل کے اندر نرمی نہیں آتی۔ قرآن تو انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے نا، اپنے عمل کا بھی، اور وہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی جو ڈالی گئی ہے وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے۔ گھبرانے والی ذمہ داریاں ہیں قرآن کی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ خدیجہ اب تو سونے کے دن گئے، اب کہاں انسان سو سکتا ہے، ایک دفعہ قرآن کی ذمہ داری کو اگر محسوس کر لیا جائے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا، جب ہوگا نہیں، جب قرآن کو دل پر اٹھا لیا ہوگا تب یہ احساس وارد ہوگا۔ کس کا کلام ہے، اس کی شان بتائی جا رہی ہے۔ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، خود مختار، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ قرآن کی عظمت آ نہیں سکتی دل میں جب تک اللہ کی عظمت موجود نہ ہو، اور اللہ کی عظمت آ نہیں سکتی انسان کے دل میں جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالی کے اسماء حسنا، ان ناموں کے ذریعے معرفت ہوتی ہے۔ کبھی وقت آپ کو ملے تو اللہ تعالی کے ناموں پر غور کیجئے، ایک ایک نام اس پر غور و فکر کیجئے، اور یہ بہترین ذریعہ ہیں جس سے کہ انسان شرک سے بچ جاتا ہے، اللہ کے ناموں پر غور و تدبر کرنا، اللہ کی شان سامنے آتی ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنی سورت ہے، مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ عام طور پہ آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کسی مہم پر جب آپ جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ صحابہ میں اعلان فرما دیا کرتے تھے تاکہ لوگ تیاری کر لیں، لیکن مکے کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اس بات کو خفیہ رکھا، دراصل آپ سرپرائز کا ایلیمنٹ استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ مکے والوں پر آپ اچانک پہنچ جائیں اور ان کو تیاری کا موقع نہ ملے تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور مکے کی حرمت پر بٹا نہ لگے۔ اگر ان کو اطلاع مل جاتی مکے والوں کو تو وہ بھی بھرپور تیاری کر لیتے، پھر بہت بڑی جنگ ہوتی، تو آپ بلڈ شیڈ خون خرابہ نہیں چاہ رہے تھے، تو لہٰذا مکے کی طرف جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا اس بات کو خفیہ رکھا، چند صحابہ تک خالی آپ نے اس اطلاع کو پہنچایا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، اب بدری صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان مکے میں تھا۔ اب ہجرت تو یوں ہی ہوئی تھی نا کہ جائیدادیں، گھر بار، خاندان، بیوی، بچے، والدین سب مکے میں رہ گئے، اور لوگ جو ہیں جو ہجرت کر سکے وہ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن کتنا بھی ایمان پختہ ہو بہرحال یہ محبتوں کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، ان کی اپنی کشش ہوتی ہے اور ان کی انسان کو فکر ہوتی ہے، ہر طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں حاطب بن ابی بلتا نے۔ اب جب مکے کی طرف مہم کا ان کو پتا چلا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ جنگ کی صورت میں تو ان کے بال بچے وہاں موجود ہیں، ان کو کفار نقصان پہنچائیں گے، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا مکے میں کوئی ہے نہیں، تو انہوں نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں انہوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، وہ جو خط راستے ہی میں ابھی تھا کہ وہ پکڑا گیا۔ جب حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، میں کفر کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، دراصل بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حاتب ٹھیک کہتے ہیں اور آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ بھی ایک بڑا سبق ہے کسی بھی ٹیم کے لیڈر کے لیے کہ اس کے لیے کتنی ضروری یہ چیز ہے کہ وہ اپنا دل وسیع رکھے۔ شوہر کی بات آئی ہے، اتنا بڑا قصور تھا لیکن آپ نے جب دیکھا کہ جینوئن کنفیوژن کی وجہ سے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا بلنڈر ہو جانا، ارادہ کوئی برا نہیں تھا، بس سمجھیے کہ انہوں نے رسک فیکٹر کیلکولیٹ نہ کیا کہ کتنا بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا ان کے اس کام سے، تو انجانے میں نادانستگی میں ان سے یہ کام ہو گیا۔ یہ بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کون جان کر نقصان پہنچانے والا ہے، کون سنسیئر ہے، لیکن ایک غلطی اس سے ہو گئی۔ اگر ہر غلطی پر ٹیم کے لوگوں کو کاٹ کے اور توڑ کر پھینک دیا جائے اور اتنی سختی کی جائے تو کوئی ٹیم چل نہیں سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب جب بھی محبتوں کے جہاد کی بات آئے گی تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ آئے۔ ایک مومن دو محاذوں پر جہاد کرتا ہے، ایک تو کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ جہاد، جو کہ اس کے دین پر تنقید کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرنا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن بہت برا لگتا ہے انسان کو۔ اگر دشمن کو نقصان پہنچے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو نقصان پہنچا، اور دشمن کا دل توڑنا کوئی برا نہیں لگتا۔ تو یہ نسبتاً آسان جہاد ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے کہ جو کہ محبتوں سے کیا جاتا ہے۔ بہت مشکل ہے یہ جہاد، اس لیے کہ جب ہم محبت کرنے والوں کا دل توڑتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، ہمارا دل اس سے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جب دین میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں رسم میں نہیں آئیں گے، ہم فلاں بدعت میں نہیں آئیں گے، اور تم یہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سیڈسٹ ہو گئے ہیں، شاید یہ ہماری خوشیاں خراب کر کے خود خوشی محسوس کرتے ہیں، ہماری پارٹی میں نہیں آئے اب یہ گھر میں بہت خوش ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ انسان کا اپنا دل بھی ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا وہ خود حصہ نہیں لے سکتا، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرے نہ جانے کی وجہ سے میری بہن کی یا میرے بھائی کی یا میری نند کی خوشی خراب ہوئی ہے، تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا، اس کا دل بھی بہت ٹوٹتا ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کیا جائے۔ تو یہ محبتوں کا جہاد جو ہے وہ بڑا مشکل جہاد ہے، اور اس کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام۔ قد کانت لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ اب جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی ایک دفعہ کہ بت شکل بدلتے رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت مندروں میں رکھے ہوتے تھے، صاف آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ آج اپنے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے بت نہیں ہیں جو ہم کو نظروں سے نظر آئیں، آنکھوں سے دیکھے جانے والے بت نہیں ہیں، ان کو کسی جگہ باہر نہیں سجایا گیا، بلکہ یہ بت جو ہیں یہ دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور آج کل کی رسومات کسی بت سے کم نہیں ہیں۔ جیسے بتوں کی تعظیم نہ کرنے پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اسی طرح آج رسومات میں شرکت نہ کرنے پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دولت کی پوجا بھی ایسی ہی ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں، ایسے ہی مسلمان دولت کو پوج رہے ہیں جیسے کہ پہلے لوگ کسی بت کو پوجا کرتے تھے۔ تو ہر زمانے کا شرک خود پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کفرنا بکم، ہم نے تم سے کفر کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک اللہ کو خالی منہ سے ماننا ہوتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم منع کرتی کہ بس تم صرف یہ کلمہ منہ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، پھر تم جو جی چاہے کرتے رہو؟ تو کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کلمے کا تقاضا سمجھتے تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے کے ریپرکشن سے خوب واقف تھے کہ ہم نے اگر اللہ کو ایک مانا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ توحید تو گونگی بہری نہیں ہوتی، یہ عقیدہ تو پھر عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ تو کلچر بدل دیتا ہے، لائف سٹائل بدل دیتا ہے، رسومات بدل دیتا ہے، معاشرت بدل دیتا ہے، معیشت بدل دیتا ہے، یہ تو انقلابی کلمہ ہے، یہ تو سٹیٹمنٹ آف ریولیوشن ہے۔ اور پھر انسان کو بہت کچھ تبدیلی لانی پڑتی ہے، توحید اگر دل میں گھر کر جائے ہو نہیں سکتا کہ پھر قربانی کے اور ہجرت کے مراحل نہ آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بے وقوف قوم نہیں تھی، وہ توحید کے تقاضے کو خوب سمجھتی تھی، تو لہٰذا اس نے زبان سے بھی کہنا پسند نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی پھر تم سے جدائی اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سخت ہے نا انداز، کتنا سخت انداز ہے یہ بات کرنے کا، اور کس کی طرف سے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے نرم دل انسان کی طرف سے۔ تو نرمی کا اپنا موقع ہے اور سختی کا اپنا موقع ہے۔ جب دین کو بچانے کی بات ہو تو انسان کو پھر ریجڈ ہونا ہوتا ہے۔ آج ریجڈ ہونے کو بھی ہم بہت برے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اب سوچے ابراہیم علیہ السلام اگر آج ہمارے خاندان کے بیچ میں ہوتے اور وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے اپنے والد سے اور اپنے خاندان والوں سے، تو ہم کیا کہتے ان کے لیے؟ ہم کہتے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ہم پڑھتے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، تو بڑا رشک آتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو ریجیکٹ ہونا ہی ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہونا ہی ہوتا ہے، اگر اس کو اپنے دین کا دفاع کرنا ہے تب یہ بلند مقام بنتے ہیں۔ امیجن کریں ایک رسی ہے، رسی کیا ہے؟ تعلقات، اسباب، سبب، ان سے آپ خاندان والوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب سامنے آپ کو جنت نظر آ رہی ہے، اللہ کی طرف آپ کو بڑھنا ہے۔ اب رسی جو ہے یا تو اتنی لمبی ہے کہ آپ خاندان کو بھی تھام سکتے ہیں، اللہ اور جنت کو بھی تھام سکتے ہیں، الحمدللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام خاندان سے بھی جڑے رہے، اللہ سے بھی جڑے رہے، بہت خوش قسمت۔ بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسی ایسی ہے کہ جو آپ کو اللہ تک نہیں پہنچنے دے رہی، اس کا جو ریڈیس ہے وہ ایک حد پر جا کے رک جاتا ہے، اور اگر آپ یہاں بندھے رہے تو آپ جنت سے اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرف انسان بڑھنا چاہتا ہے، زور لگاتا ہے، خاندان بڑھنے نہیں دیتا، اب کیا کریں؟ کاٹنا پڑتا ہے نا، مجبوری کو کاٹنا پڑتا ہے، دل پر پتھر رکھ کے کاٹنا پڑتا ہے، دل ٹوٹتا ہے انسان کا۔ لیکن وہ جو شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری خاطر انہوں نے کسی کا دل توڑا یا اپنا دل توڑا ہے۔ تو انسان کو پھر وہ رسی کاٹنی پڑتی ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ جائے۔ بالکل یہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے معاملہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے جڑنا ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ دعا ان کی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اس قدر خوبصورت اس میں جذبات ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان آیات کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے دین کا ڈائنامک تصور موجود ہو۔ اگر دین کا سٹیٹک کنسیپٹ ہے تو یہ بات آپ محسوس کر نہیں سکیں گی۔ جس نے ہجرت نہیں کی وہ کیا محسوس کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی فیلنگز کو؟ جس نے کبھی قربانی نہیں دی وہ کیا ریلیٹ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ جس نے کبھی اللہ کی خاطر اپنا دل نہ توڑا ہو وہ کیا محسوس کرے گا؟ یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ سب کو چھوڑا، کس کی خاطر؟ اللہ تیری خاطر، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، اللہ تو ہی حالات کو بہتر کر دے گا، اور تیری ہی طرف تو ہمیں لوٹ کر آنا ہے، انجام تیری ہی طرف ہے، تیرے اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے ہم سے راضی کر دے۔ اور اللہ کو ناراض کر کے ہم اگر لوگوں کو راضی کرنا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے لوگ راضی نہ ہوں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ پھر آپ دیکھیے، پھر پھایا رکھا جا رہا ہے، آج تم نے دل توڑا ہے، آج رشتے دار ناراض ہیں، آج تمہارا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ رہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے اجنبی ہو گئے ہو، بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ ویو لینتھ نہیں مل رہی، وہ کچھ کہہ رہے ہیں تم کچھ کہہ رہے ہو، ایسا اختلاف ہو گیا، ایسی اجنبیت کی دیواریں حائل ہو گئیں اس لیے کہ تم مہاجر الا ربی بن گئے۔ کوئی بات نہیں، عارضی صورت حال ہے، کیا ہوگا؟ اصلاح ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، بعید نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. این ممکن ہے, اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو. تم نے کوئی ذاتی نفرت کے طور پہ, کوئی ذاتی انتقام کے طور پہ, کوئی پرسنل وینڈیٹا کے طور پہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کیا کچھ چیزوں کے اندر, قطع رحمی کا تو سوال ہی نہیں. کچھ چیزوں میں شرکت اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ نے روک دیا ہے تم کو. تمہاری قربانی اللہ دیکھ رہا ہے, تمہاری نیت کا خلوص اللہ کے علم میں ہے. ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ وہ محبتیں لوٹ آئیں گی اور زیادہ لوٹیں گی, پہلے سے بھی زیادہ. اور خود مہاجرین نے یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, جن محبتوں کو, جن تعلقات کو توڑ کر, کاٹ کر, چھوڑ کر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے, اللہ نے مکے والوں ہی کے دل پھیر دیے, وہی مسلمان ہو گئے. اور کچھ عرصے کی جدائی کے بعد پھر دوبارہ ہمیشہ کا ملنا بھی ہو گیا. تو کیوں نہ ہم اس ملنے کی فکر کریں کہ جو ہمیشہ کا ملنا ہو. عارضی جدائی بے شک ہو جائے, لیکن پھر جنت میں ہمیشہ تو ساتھ رہیں نا, ورنہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جدا کر دیے جائیں گے اگر ہم نے اپنے خاندان والوں کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے کوشش اور جہاد نہ کیا. آپ کی ہجرت, آپ کی قربانی سے وہ فائدہ اٹھائیں گے, ان کی فکر کیجیے. واللہ قدیر, اللہ بڑی قدرت والا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو. اب آپ دیکھیں, یہ زمانہ ایسا تھا ٹرموئل کا زمانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے, ایک ٹرموئل تھا. یہاں سے وہاں لوگ جا رہے تھے, وہاں سے یہاں آ رہے تھے, تعلقات ٹوٹ رہے تھے, نئے پیرامیٹر سیٹ ہو رہے تھے. کسی کے نکاح کے اندر پانچ چھ بیویاں تھیں, اس کو طلاق دینی تھی. کسی نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا ہوا تھا تو ان کو چھوڑنا تھا. کچھ چھوڑنا ہے, کچھ اڈاپٹ کرنا ہے. جانی پہچانی چیزوں کو ہاتھ سے جانے دینا ہے, اجنبی چیزوں کو زندگی کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے. بہت زبردست آپ دیکھیں ڈائنامکس تھے اس معاشرے کے. اور یہ ہوگا جب بھی اسلام کو دین کے طور پہ اور ایک نظام زندگی کے طور پہ پورے کا پورا معاشرے پر نافذ کرنے کی جدوجہد ہوگی. لکلمت اللہ ہی العلیا, کہ اللہ کی بات بلند تر ہو جائے, تو یہ ڈائنامکس دوبارہ سے آئیں گے اس معاشرے کے اندر. یہ ٹرموئل ہوگا, اب ہیول ہوگا, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر ہوگا. اب کیا ہو رہا تھا, مکے سے کچھ خواتین مسلمان ہو کر مدینے آ رہی تھیں, تو فرمایا کہ ان کا تم امتحان لے لو, تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ جاسوس تو نہیں ہے یا کسی اور خراب نیت سے تو نہیں آئی ہیں. اللہ اعلم بایمانہن, ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی ہی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی. تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یہ چند شرائط تھیں جن کو سامنے رکھ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے. کچھ اور بھی شرائط آتی ہیں بیعت کی. ایک یہ کہ ان مہاجر خواتین سے یہ پوچھا گیا کہ وہ بلا وجہ شوہروں سے لڑ کر نہیں نکلیں یا صرف جگہ کی تبدیلی کے لیے نہیں نکلیں. یہ چیز کیوں چیک کرنی ضروری ہے کہ کہیں دین کے نام کو اسکیپزم نہ بنا لیا جائے. جیسے کہ ہم اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ کر سوچیں کہ گھریلو ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی تو سوچا چلو چل کے کوئی کورس جوائن کر لیتے ہیں تو آسانی سے بیٹھے رہیں گے, ٹھنڈے ٹھنڈے پڑھائی کرتے رہیں گے, نہ کھانا پکانا نہ بچوں کو دیکھنا. تو دین اسکیپزم نہیں سکھاتا, جگہ کی تبدیلی نہیں, اور محض بغاوت کے طور پہ نہیں نکلنا, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ, یہ اسلام کی پسندیدہ باتیں نہیں ہیں. اسٹیٹمنٹ کے لیے مت آؤ, بلکہ تم اس لیے آؤ کہ تم کو واقعی دین کی خدمت کرنی ہے, واقعی اللہ سے محبت ہو گئی ہے, اس لیے نکل کر آنا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دین کے لیے کوئی اور کام کرنے کے لیے. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیعت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ان کو حکم دیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی, یعنی ماتم نہیں کریں گی کسی کے انتقال پر. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے, جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. سورۃ الصف, صف کا مطلب ہوتا ہے صف بنانا, یعنی کہ لائن بنانا. مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہ غالب اور حکیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو عمل گواہی دے, اگر عمل گواہ نہیں ہے تو دعویٰ بھی نہ کرے. اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کیا, عمل سے گواہی دے. اگر رسول پیارے ہیں, سنتیں نہایت پیاری ہوں گی, اور اگر سنتیں پیاری نہیں ہیں تو عمل نے گواہی دے دی ہے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے. نفس تو یہ سکھاتا ہے, اور شیطان اس کے ساتھ مل کر یہ ابھارتا ہے کہ چلو دعویٰ تو کر لو, چلو کلیم تو کر لو, یہ دعویٰ ہی تم کو فائدہ دے دے گا. قیامت کے دن اعمال نامے سے کچھ محبت کی باتیں تو نکل آئیں گی. یہاں بتا دیا کہ وہ محبت کی باتیں اور محبت کے دعوے فائدہ کیا پہنچائیں گے, الٹا وہ تو حجت بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کہا کرتے تھے جو انہوں نے کیا نہیں, الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. صحابہ بھی نعت پڑھا کرتے تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعتیں کہتے تھے, لیکن کب؟ جب انہوں نے عمل سے ثابت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا وہاں اپنا خون انہوں نے بہایا لوگوں نے, آپ کا اتباع ایسے کیا جیسے کہ آپ نے حکم دیا ہو, محبت کا حق انہوں نے ادا کر دیا, تو ان کے اعمال نامے سے جب وہ نعتیں نکلیں گی تو وہ ان کے حق میں حجت ہوں گی. انہوں نے عمل سے ثبوت فراہم کر دیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انہوں نے حق ادا کر دیا. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے کہا تو خوب سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے. تین دفعہ اس نے یہی بات کی تو آپ نے فرمایا اچھا پھر فقر و فاقی کی تیاری کر لو, کہ جو محبت کا دعویٰ کرے پھر ظاہر ہے ہجرت اور قربانی یہ تو آنی ہی آنی ہے اس کی زندگی میں, کسی نہ کسی طرح کی مشکلات تو آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان پر دعوے بھی ہوں اور زندگیاں اسی کمفرٹیبل پیٹرن پہ چل رہی ہوں جیسے کہ پہلے چل رہی تھیں. تو کہا کہ یہ مت کرو, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم کرتے نہیں. اسلام نعروں سے دعووں سے پھیلنے والا نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کنٹریبیوشن صرف نعرے ہوتے ہیں, صرف دعوے ہوتے ہیں, صرف تبصرے ہوتے ہیں, تو اسلام تو اس طرح قائم ہو نہیں سکتا. اور دعوے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا, تھک کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے اندر, ساری انرجی اپنی ضائع کر دیتے ہیں. نہیں, خاموشی کے ساتھ کام کرنا ہے. اپنی انرجی کو عمل میں کنورٹ کرو, قول میں نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اتنی حسین مثال دی گئی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط، ہم آہنگ، سنکرنائزڈ، متفق، متحد۔ دیوار کو تصور میں لے کر آئیے، وہ بھی کیسی؟ ری انفورس کانکریٹ کی دیوار۔ دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے۔ ہر اینٹ کا پختہ ہونا ضروری ہے، اگر ایک اینٹ بھی کچی ہوگی ہو سکتا ہے کہ دشمن وہیں سے نقب لگا کر اندر آ جائے۔ آج ہم 1.6 بلین مسلمان، یوں سمجھیے کہ ہم 1.6 بلین اینٹیں ہیں جو کہ اسلام کے قلعے میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بھی ہم میں سے کچا ہو تو اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنی انفرادی زندگی میں عمل کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، احکامات پر ہماری توجہ نہیں ہے، تو یہ میرا انفرادی عمل ہے، یہ میرے اعمال نامے میں میرے ساتھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں جانوں، میرا کام جانے، صحیح ہے، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، آخرت میں تو یہی ہوگا، ہم اپنے اپنے اعمال نامے لے کر اللہ کے سامنے تنہا تنہا ہی آئیں گے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، ہم ہر مسلمان کا گناہ یہ اسلام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، ہر مسلمان کا گناہ۔ ایک گناہ میں یا آپ کریں، اس کی زد اسلام کی اسٹرینتھ پر پڑ جائے گی جا کر۔ جتنے زیادہ انڈیویجول لیول پر گناہ ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، احکامات توڑے جائیں گے، بدعتیں، غیر اسلامی رسومات کریپ کرتی جائیں گی، موئسچر کی طرح سے اور فنگس کی طرح سے آتی جائیں گی اندر، اتنی ہی اسلام کی دیوار کمزور سے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ہر اینٹ کا پختہ ہونا ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹ جو بنتی ہے اس کا خاص کمبینیشن ہوتا ہے، اتنی بجری، اتنا سیمنٹ، اتنا پانی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک اینٹ صرف بجری کی بنی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ صرف سیمنٹ کی بنی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، پراپر کمپوزیشن ہونا چاہیے اس کا۔ اسی طرح معاشرے میں لوگوں کو ہوموجینس ہونا چاہیے، ان کی زندگیوں کا پیٹرن، ان کی زندگیوں کا نقشہ ایک جیسا، شادی بیاہ کا طریقہ ایک جیسا، خوشی غم کا طریقہ ایک جیسا۔ اور یہ کیسے آئے گی ہوموجینٹی سوسائٹی کے اندر؟ سنت پر عمل کر کر آئے گی۔ زندگیوں کا موٹا موٹا نقشہ وہی ہونا چاہیے، کلچرل ہوموجینٹی بہت ضروری ہے، معاشرتی ہم رنگی، ہم آہنگی ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے مضبوط اینٹ بنے۔ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اینٹ، تو دل باہم جڑے ہوئے ہوں، اس کے لیے غل سے اور شوہ سے بچنا ہے، باہم اعتماد ہو اور اتفاق ہو۔ پھر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ بھی ہوتا ہے بیچ میں، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، محبت کی چاشنی، دراصل یہ سیمنٹ ہے اینٹوں کو جوڑنے کا۔ معاشرتی ہم رنگی، ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور آپس میں رشتوں کے اندر بھی محبت اور اتفاق ہونا چاہیے۔ اینٹیں ہوتی ہیں، دیوار میں لگ جاتی ہیں، جیسے کہ اسلام آپ دیکھیں کیا ہے، اجتماعیت ہے نا، ٹیم ورک ہے، سب مل جل کر کام کرو۔ اب کیا ہے کہ کچھ اینٹیں ہیں وہ تو دیوار میں لگ گئیں اپنی جگہ، اور جس اینٹ کو جہاں لگا دیے وہ وہیں کے لیے اہم ہے، چاہے وہ نیچے لگی ہو چاہے وہ اوپر لگی ہو۔ کوئی اینٹ غیر اہم نہیں ہوتی، وہ اینٹ یہ نہیں کہتی کہ مجھ کو نیچے کیوں لگایا، میں تو نمایاں نہیں ہو رہی، اینٹ خود نمائی نہیں چاہتی۔ تو مسلمان بھی جب خود نمائی چاہنے لگتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں، یہ گھٹیا ہے اور یہ اعلیٰ کام ہے۔ حالانکہ کوئی کام جب ٹیم میں ہو رہا ہوتا ہے کوئی گھٹیا یا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں آپ دیکھیں، یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ نظر کون آتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے؟ نظر تو وہی آتا ہے، نمایاں تو وہی لگتا ہے، لگتا ہے کہ سب سے اہم یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ یہاں پہ انتظام نہ کیا ہوتا، یہ مائک نہ لگایا ہوتا، یہ کرسیاں نہ ہوتی یہاں پر، یہاں پیسہ خرچ کر کے جگہ کو لیا نہ ہوتا، تو بولنے والا کہاں بولتا بتائیے؟ تو جس نے چادریں بچھائیں، جس نے کرسیاں لگائیں، اللہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی نیت کے حساب سے اس کو اجر مل جائے گا۔ کسی کو تو کرنا ہے یہ کام، کسی کو تو جھاڑو دینی ہے، کسی کو تو ڈسٹنگ کرنی ہے۔ تو کیا دین کا علم دینا بس اعلیٰ کام ہے اور جھاڑو دینا اعلیٰ نہیں؟ اگر ہم سے کہہ دیجئے کہ جھاڑو لگاؤ یہاں پر، تو ہم اپنی ڈگنیٹی پر آ جائیں کہ نہیں، ہم جھاڑو جیسا کام نہیں کر سکتے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے لوگوں کی نظر میں کوئی کتنا بھی بلند اور کتنا بھی متقی نظر آتا ہو۔ جس کو جس کام کے لیے جہاں کھڑا کر دیا، بس اس کو وہاں کھڑا ہونا ہے، اعلیٰ اور گھٹیا نہیں سوچنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے بننے کے بعد کچھ چینٹیں بچ جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ان کا؟ وہ کہیں کوئی کسی کو اسٹول بنا کر بیٹھ گیا، کسی نے کسی پر گملہ رکھ دیا، کوئی ٹھوکروں میں آ گئی۔ تو یہ جو لوگ اجتماعی کام میں نہیں شریک ہوتے، پھر وہ اس طرح بہت زیادہ کارآمد ہو نہیں سکتے اسلام کے لیے. یہ تو بنیان میں مرسوس ہونا ہے, ری انفورس کانکریٹ. اور یہ تھا مسلمانوں کا حال کہ مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار اس لیے بنے کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری تھے, دوہری ذمہ داری اٹھانے والے تھے. مجاہد بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ساری اپنی دوسری مصروفیات سے فارغ ہو جائے, سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بس وہ دین پڑھنے پڑھانے بیٹھ جائے. نہیں, وہ کون تھے صحابہ؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوہری ذمہ داریاں اٹھائیں, اپنے خاندان والوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کی, پلس دین کے لیے وقت نکالا. ایکسٹرا آرڈینری لوگ تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایکسٹرا آرڈینری نہیں رہا, بہت کم, نہ ہونے کے برابر. سب میڈیوکرز ہیں, سب بہت ایوریج ہیں اور بہت کمزور ہیں. جب انفرادی طور پہ ایمان کمزور ہے تو اجتماعی طور پہ اسلام کی حالت آج ہم دیکھ لیں. 1.6 بلین ہوتے ہوئے ہماری کیا حالت ہے اور ہماری کیا اوقات ہے, کوئی ہمیں پوچھتا نہیں. ٹھوکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی, جو چاہتے ہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ملک تو خود اپنے بارے میں خود فیصلے نہیں کر سکتے, کوئی اور فیصلے کر کے ہمیں دیتا ہے, ہماری پالیسیز ہمیں ڈکٹیٹ کر کے دیتا ہے. ہم اتنے ہیں طاقت میں لیکن کوئی انٹرنیشنل لیول پر ہماری بات سننے والا نہیں ہے. تو کوئی وجہ ہے, کہیں کمزوری ہے. ہم کہیں کہ ہاں مسلمان کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے, تو کون ہے یہ مسلمان؟ یہ کون مسلمان ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ہم خود ہیں نا, میں کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی, میں ٹھیک نہیں ہو رہی, پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, اپنے گھر کو ٹھیک کروں, اپنے بچوں پہ توجہ دوں, اپنے خاندان میں جہاد شروع کروں, ہو جائے گا انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کی تھی, اے میری قوم کے لوگوں, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یہ کیا اذیت تھی؟ کہنا نہ ماننا, نافرمانی. بنی اسرائیل کا مرد, بد عہدی, بد اخلاقی, نافرمانی, رسول کی بات نہ ماننا, اور یہ چیز رسول کو اذیت دینے والی تھی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. دل کیسے ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ان کے دل پگھلے تھے, ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر, بنی اسرائیل کے دل میں, لیکن جب ان کے دل پگھلے, اللہ کا کلام سن کر دل نرم ہوئے, مائل ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہے, انہوں نے اس جذبے کو عمل میں نہیں ڈھالا, ڈیلے کیا. ڈیلیز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائیڈ. جیسے جسٹس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. ہدایت پر جب عمل نہیں کیا جاتا تو ہدایت چلی جاتی ہے. دل پگھلے تھے لیکن پگھلنے کے بعد پھر سخت ہو گئے. اب ان کے اندر خرابی آ گئی. پہلے تو صرف غفلت تھی, اب غفلت کے ساتھ گمراہی بھی شامل ہو گئی. جیسے ہمیں آج کل منع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیپ فریزر سے گوشت نکال لیا, اس کو دوبارہ ری فریز مت کیجیے, خراب ہو جائے گا. جیسے آئس کریم ہے, فریزر سے آپ آئس کریم نکالیں, آئس کریم پگھل جائے, پگھلنے کے بعد آپ دوبارہ فریزر میں رکھیں اس کو, اب اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ بگاڑ آ جاتا ہے نا اس کے اندر. یہی چیز ہوتی ہے کہ دل پگھلنے کے بعد جب دوبارہ وہ سخت ہوتے ہیں, پھر ان کے اندر بہت بگاڑ ہوتا ہے, پھر وہ درست نہیں ہوتے. یہ دین کا تماشا, دین کا مذاق اڑانا, یا صرف دعوے کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے, پھر عمل نہ کرنا, یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. دعا کرنی چاہیے ہم کو نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی, اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, وہ مبشرن, اور بشارت دینے والا ہوں, بے رسولن, ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ, نام ان کا ہوگا احمد. احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام انجیل میں موجود تھا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے نکال دیا. محمد تو آپ کا نام جانا پہچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, احمد آپ کا نام, یہ بھی قرآن میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تعریف والا ہو. دوسرا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو. کیا شک ہے اس میں, کیا شخصیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. احمد تھے واقعی, محمد اور احمد تعریف کیے گئے اور جن کی تعریف ہونی چاہیے. اور تعریف کرنے والا، اللہ کی بہت زیادہ انہوں نے حمد کی. مسلمانوں کو کہا جاتا ہے حمادون ہیں، یہ حمادون کی امت ہے، حمادون قوم ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والے. الحمدللہ سے تو ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے. اب کیسے ہم جانیں گے کہ ان میں کیا اچھی بات تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج اکثر مسلمانوں کے لیے اجنبی ہیں، رول ماڈل نہیں ہیں، اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ویو لینتھ ان سے نہیں ملتی، اتنا فاصلہ لگتا ہے اجنبی کو، بہت دور کی چیز. اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلچر چھوڑ دیا، جس نبی کی ہم نے زبان چھوڑ دی، پھر ہم نے غیروں کا کلچر اور غیروں کی زبان اپنا لی، تو ہمارا ذہن کا سانچہ بھی اس زبان کے سانچے میں ڈھلتا چلا گیا. ہم اسی انداز میں سوچنے لگ گئے جس زبان میں ہم بولتے ہیں، اور یہ زبانیں کرتی ہیں، زبانیں ذہنوں کو، زندگیوں کو مسخر کر لیتی ہیں. جوں جوں مسلمان عربی زبان سے دور ہوتے چلے گئے، وہ عرب کے کلچر سے دور ہوتے چلے گئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتے چلے گئے. آج زیادہ ویو لینتھ ملتی ہے نان مسلم سے. کیوں جانے پہچانے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی رسومات ہماری زندگی میں ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، وہ برتھ ڈے کرتے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے کرتے ہیں، وہ اینیورسریز مناتے ہم بھی مناتے ہیں. پھر ہم یہاں آ کے سیرت کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی برتھ ڈے نظر آتی ہے، نہ کوئی اینیورسری نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں وی آر ڈفرنٹ، ہم ایک جیسے نہیں ہیں، وہ کچھ اور تھے، ہم کچھ اور ہیں. اور ہماری اپنائیت اور ہمارا تعلق پھر نان مسلمز کی طرف زیادہ ہو گیا. تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ضرور سیرت کی کتابیں پڑھیے، ضرور ان کو جانیے. یہ احمد یا محمد نام سن کے دل کے اندر محبت آنی چاہیے نا، ایک فیلنگ آنی چاہیے، ایک خیال آنا چاہیے کہ اللہ کیا خوبصورت آپ نے ہستی بنائی تھی. لیکن جب جانیں گی نہیں تو محبت کیسے کریں گے؟ بغیر جانے تو محبت نہیں ہو سکتی، انجانے میں کیسے ہوگی؟ کیسٹ بھی اس کے موجود ہیں سیرت النبی کے نام سے، وہ بھی آپ چاہیں تو سن سکتی ہیں، بے شمار لٹریچر موجود ہے. انگلش میں بھی کیسٹس ہیں امام حمزہ کے، انگلش سننا چاہیں تو آپ انگلش میں سن سکتی ہیں. لیکن آپ ضرور جانیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور محبت کے لیے پھر سملیرٹی ضروری ہے. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو؟ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. منہ کی پھونک کیا ہے؟ باتیں، مذاق، پروپیگنڈا، اسلام پر الزام لگانا اور شکوک اور شبہات پھیلانا، انٹلیکچل پولیوشن، یہ آج کل کیا جا رہا ہے. اور انداز بھی بہت سٹل ہو گیا ہے. پہلے تو بہت کروڈ انداز تھا غیر مسلموں کا، اتنی کروڑ طرح کے حملے کرتے تھے اسلام کے اوپر، لیکن اب یہ بھی ریفائن ہو گئے ہیں، سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں، اب بھی ہمدرد بن کر آتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اس طرح. بات کیا کریں گے؟ بات یوں کریں گے کہ محمد جینیس تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا سنسیئر ہے، کہہ رہا ہے کہ ہاں اتنے عظیم تھے ہمارے نبی. پھر وہ آگے لکھیں گے کہیں جا کر کہ دیکھو محمد نے کیا کتاب لکھی ہے نا، قرآن. یہ ان کا انداز ہے، بیچ بیچ میں ان بٹوین لائنز آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کا لٹریچر آپ صرف اس وقت پڑھیں جب آپ اچھی طرح قرآن اور حدیث سے گزر چکی ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اورینٹیشن کر لیتے ہیں نا، برین واشنگ ہو جاتی ہے. آپ ایسے دھیرے 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 انسان کے دماغ کو بدلتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. تو نان مسلمز کی کتابیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھی ہیں، بہت محتاط ہو کے آپ پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم اپنے اسلام کو، اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کو دیکھنے لگ جائیں. تو ان کے پروپیگنڈے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنا بھی کچھ کہیں، اللہ تو اپنے نور کو پورا کرے گا. اور اصل خطرہ جو ہے وہ اس وقت کفار سے تو نہیں ہے، اصل خطرہ تو ان منافقوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ کفار کا ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اور وہ انہی جیسی باتیں ماؤس کرتے ہیں، تو پھر پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو رائے گاں کر دے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ناگوار ہو. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ ایمان والوں کو آگ سے نجات؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو آگ سے نجات ہو گئی، نہیں، دعویٰ الگ ہے ایمان کا اور تقاضے الگ ہیں۔ اور یہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے، منیمم لیول، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے والی تجارت نہیں بتائی جا رہی کہ آؤ میں تم کو جنت الفردوس حاصل کرنا سکھاؤں، یہ تو بیر منیمم ہے، تھریش ہولڈ، کم سے کم ریکوائرمنٹ، کم سے کم تمہیں کیا کرنا ہے جو تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو مینون باللہ و رسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کے اندر جو دھمکی پوشیدہ ہے وہ ہم سب خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کے تو پانچ رنگ ہیں، پانچ پلرز، کوئی شک نہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، پہلے بھی کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، اور ایسے کئی مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا دعویٰ ہے لیکن اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا۔ یہ خالی خولی دعوے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ آئے، لیکن ایمان آنے سے پہلے اور ایمان آنے کے بعد یہ ایک جیسا رویہ ہو نہیں سکتا۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان دل میں آ جائے تو عمل میں جہاد نہ ہو۔ اسلام کے پانچ رنگ ہیں، ایمان کے سات رنگ ہیں، رینبو کلرز ہیں، قوز و قضا ہے۔ ایک تو پانچ جو آتے ہیں اسلام کے، پلس کیا، دل میں ایمان، عمل میں جہاد۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کوئی معیار بنانا چاہتے ہو سکسیس کا، اس کو بناؤ۔ واخرى تحبونها، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ یہ ایک جاب آفر ہے، فہل میں مدکر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ کتنا بڑا آنر، اللہ کو چاہیے مددگار؟ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے؟ نہیں، عزیز ہے، زبردست ہے، قوی ہے، قوت والا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے آنر ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے اپنی غلامی کے اندر، ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے آفر آ رہی ہے، ورنہ اللہ تو غنی ہے، وہ تو بغیر کسی سبب کے اپنا دین آنن فانن نافذ کر سکتا ہے۔ ہم مددگار نہیں بنیں گے تو کیا دین مغلوب رہ جائے گا؟ نہیں، کوئی اور آ جائے گا، اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا، ہم محروم رہ جائیں گے۔ ساری دنیا میں اس وقت آج دین نافذ ہو جائے اور میرا حصہ نہیں پڑتا اس کے اندر تو میں محروم ہوں قیامت کے دن، اور ساری دنیا میں نافذ نہیں ہوتا، خاندان والے بھی نہیں مانتے، بچے بھی نہیں مانتے، اور میں نے کوشش اگر کی ہے اور میرا حصہ پڑ گیا ہے تو میں سرخرو۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کو یہ ویکنسی مل جائے کسی طرح سے۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ سورت جمعہ، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، سوچ کا تزکیہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر برتن ہی گندا ہوگا تو جو چیز بھی برتن میں ہوگی وہ گندی ہو جائے گی۔ اگر ذہن پاک نہیں ہے، سوچ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہدف درست نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اللہ کی محبت سے دل آراستہ نہیں ہے اور اس دل میں گندگی موجود ہے، خود غرضی ہے، شرک ہے یا نفاق ہے، اور اس کے ساتھ اگر علم آ جائے گا تو وہ علم بھی گندا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، قاری ہو، زاہد ہو، عابد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نیک نہیں ہوگا۔ نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو، ورنہ نیت خراب ہو، علم ساتھ آ جائے تو یہ علم تکبر میں اضافے کا سبب بنے گا، تفرقے میں اضافے کا سبب بنے گا، خود پسندی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو پہلے تزکیہ نہایت ضروری چیز ہے، قرآن سے تربیت کرنی ہے سب سے پہلے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جب تزکیہ ہو گیا، اب تو جو بھی علم آئے گا وہ انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ بری سوچ نکل گئی، جب بری سوچ نکل جائے گی تو بری عادتیں اور برے اعمال یہ پتوں کی طرح سب خود بخود جھڑتے چلے جائیں گے۔ بغاوت نکل جائے گی، دین کی کراہیت نکل جائے گی، دین پر شرمندگی نکل جائے گی، جو آج کا پرابلم ہے۔ ہمیں جس چیز سے آج پرجنگ کرنی ہے مسلمانوں کی، جو میرا اور آپ کا مشن ہے، انفیریورٹی کمپلیکس سے مسلمانوں کو نکالنا۔ اسلام کو ایز این امبیرسمنٹ جو ٹریٹ کیا جاتا ہے، سوری مسلمز، اپولوجیٹک مسلمز، یہ نہیں کہتے سر اٹھا کر کے یس آئی ایم اے مسلم، کہتے ہیں سوری آئی ایم اے مسلم، میں کیا کروں، اماں جو مسلمان تھی اب کیا کریں۔ بس نہیں چلتا کہ کیسے ان جیسے بن جائیں، جو بس پڑتا ہے وہ تو کر لیتے ہیں، حال سے، حلیے سے، رسومات سے، کلچر سے۔ اس اذان کا کیا کریں جو پیدا ہوتے ہی کان میں دے دی گئی تھی؟ تو اس چیز سے نکالنا ہے، یہ کیوں ہے ہمارے اندر، ہم کیوں شرمندہ ہیں اپنے دین پر؟ آپ سوچیں کہ شیشے پہننے والے تو اترائیں اور ہیرے پہننے والے شرمائیں، ڈس اورینٹیشن کا یہ حال ہو جائے کہ اسلام جیسی قیمتی چیز لے کر اس کو چھپائیں، اس پہ امبیرس ہو جائیں۔ یہ تو نرالا مرض ہوا مسلمانوں کو، پچھلے 1400 سال میں مسلمانوں کو یہ مرض نہیں ہوا تھا، انفیریورٹی کمپلیکس کا، جو آج ہو گیا ہے۔ تو یہ کیسے دور ہوگا؟ کرنا ہے کام، سوچنا ہے، پلاننگ کرنی ہے اس کے اوپر، بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے، ایسے انسان ہمیں تیار کرنے تھے جن کی ٹریننگ اس ذریعے سے ہوئی ہو۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں، ایک دفعہ ان کو آپ نے تیار کر دیا، ہیومن ریسورس تیار کر دیا، جہاں جا کر بیٹھیں گے اس سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے، اس ماحول کو درست کر دیں گے۔ جیسے وائرس ہوتا ہے، وائرس جا کے سیل کے اندر بیٹھتا ہے، اس کا نیوکلیس اور اس کے جینیٹک مٹیریل اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے اور اپنے فائدے میں اس سیل کو لگا لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا کہ سب سمٹ کر بس میں اور آپ اس کمرے میں بیٹھ جائیں یا کسی مدرسے اور مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، نہیں، جمع ہونا ہے، اچھی طرح ٹھکا ہوا دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھر معاشرے کے اندر پھیل جانا ہے، سکیٹر ہو جانا ہے۔ ہاسپٹلز میں جائیں آپ، انسٹیٹیوشنز میں جائیں، سکولز کے اندر جائیں، سٹاک مارکیٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، سارے نظام کی اصلاح کر دیں، لیکن اس کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے۔ اس کے بعد مصروفیت بدل جاتی ہے انسان کی، اور پھر جو حکم سامنے آتا ہے دل و جان سے قبول۔ جب تزکیہ ہو گیا تھا صحابہ کا، حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، جو منہ تک لے گیا تھا وہ نیچے لے کر آ گیا، جس نے گھونٹ بھر لیا تھا اس نے اس کو باہر نکال دیا۔ کچھ مشکل نہ لگا احکامات پہ عمل کرنا؟ احکامات پہ عمل صرف وہاں نہیں ہو رہا ہوتا جہاں اندر ابھی تزکیہ نہیں ہوا ہوتا۔ اس لیے گاڑی جو ہے وہ ناکنگ کرتی ہے نا ہمارے عمل کی، ہم چل نہیں پاتے آگے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہوتا، ہم اس کا سبب باہر تلاش کرتے ہیں، ہسبینڈ نہیں کرنے دے رہے، بچے نہیں کرنے دے رہے، امی نہیں کرنے دے رہی، فرینڈز نہیں کرنے دے رہی۔ اس کا سبب باہر مت تلاش کریں، اندر تلاش کریں۔ میرا تزکیہ نہیں ہوا، اس کی فکر کریں کہ میرا تزکیہ کیسے ہوگا، اور وہ قرآن ہی کی آیات کے ذریعے سے ہوگا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس وقت قرآن کے حامل تو ہیں، کتاب کے حامل تو ہیں، اہل کتاب تو ہیں، لیکن اہل ایمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھ لیا۔ اس کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہو گیا تھا، تورات ان کے پاس تھی لیکن نہ اس کو کھولا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا۔ ایسی مثال جیسے گدھے پر کسی نے کتاب رکھ دی ہو، آج اگر کسی گدھے کے اوپر میڈیسن کی کتابیں لاد دی جائیں تو کیا ہم اس کو ڈاکٹر گدھا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہے اس کے پاس، تو بس وہ ڈاکٹر بن گیا، کبھی بھی نہیں۔ تو آج اللہ کیا ہم کو ایمان والا سمجھے گا صرف اس لیے کہ ہمارے پوزیشن میں قرآن ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے، اس کو دلوں میں نہیں اٹھایا ہوا، اگر ہماری نارمل زندگی سے ڈسکنیکٹڈ ہے قرآن، تو ہماری مثال بھی یہی ہے، اسی طرح کی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو ارادہ کرے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس پر قرآن لازم ہے، اس کو سمجھے بغیر گزارا نہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کیا کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں جمعے کی نماز کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مدینے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت جمعے کا باقاعدہ نظام قائم کیا، اور یہ شروع کے دنوں کی یہ آیات ہیں جو کہ یہاں آئی ہیں۔ ابھی جمعے کی اہمیت سے صحابہ پوری طرح واقف نہیں تھے، ابھی تو ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی۔ تو یہاں جو جمعے کا ذکر آیا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، یہ مراد ہے خطبہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ظہر کی جو چار رکعتیں ہیں، تو جب نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے تو چار رکعتیں نہیں ہوتی بلکہ دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور دو رکعتیں جو نہیں پڑھی جاتی ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے۔ تو خطبہ بھی نماز ہی کا ایک طرح سے حصہ ہے۔ اور جب ایک دفعہ خطبہ شروع ہو جائے، یعنی جو اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے، اس سے لے کر اور پھر جب تک جمعے کی نماز مکمل نہ ہو جائے، تمام دنیاوی کاروبار حرام ہوتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اس کے بعد پھر زمین میں انسان پھیل جائے، کاروبار کرے۔ یہودیوں کے لیے تو پورا ہفتے کا دن کچھ بھی کاروبار کرنا حرام تھا، لیکن چونکہ اسلام آسان دین ہے لہذا تھوڑی دیر کے لیے کاروبار حرام کیا گیا، اور باقی پھر یہ ہے کہ تم اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات بجا لا سکتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ چونکہ شروع کے دور کی یہ آیات ہیں، ابھی مسلمانوں کو باجماعت جمعے کے نظام کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا کھانے پینے کی چیزیں لے کر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بہت تنگی تھی۔ تو جب وہ قافلہ آیا، اس کی آوازیں سن کر جو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ قافلے کی طرف چلے گئے، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 مرد اور 7 خواتین رہ گئیں۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی جس سے کہ پتا چلا کہ نہیں، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ محتاط ہو گئے، اور آئندہ پھر کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی بھی چیز نے ان کو جمعے کی نماز سے ڈسٹریکٹ کر دیا ہو۔ جمعے کی نماز کو جس وجہ سے انہوں نے خطبے کو چھوڑا کہ رزق چاہیے تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دی کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کھانے کی فکر نہ کرو، تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا، کھلا دے گا۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو بڑے شاندار نظر آئیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کریں تو بس اے نبی آپ سنا کریں ان کی بات۔ کیا پتہ چلا کہ جو منافق ہوتے تھے، اول تو یہ ہمیشہ ایلیٹس میں سے ہوتے تھے، زیادہ تر میجورٹی ان کی ایلیٹس میں سے ہوتے تھے، بہت کرسمیٹک پرسنالٹیز ہوتی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتے بہت خوبصورت تھا، شکل کا بھی بڑا اچھا، بات کرنے کا ایسا انداز کہ بس بات کرے تو کوئی سنا کرے، ایسی خوبصورت طریقے سے، ایسے خوبصورت انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ تو اوپر اوپر تو ساری خوبصورتی تھی لیکن اندر ایمان تو نہیں تھا۔ فرمایا کہ انہم خشب مسندہ، یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ لکڑی سے مثال دی گئی ہے، اس کے برعکس مومن وہ تو ایک ہرے بھرے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھائے آیت نمبر 23، ہرے بھرے درخت کی طرح مومن تو ہوتا ہے، اس پر پھل لگتا ہے۔ ان کا کیا ہوا، یہ تو درخت سے کٹ گئے، ایمان کی جڑ اب نہیں ہے ان کے پاس، اب بے خیرے ہو گئے۔ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، جھکتی نہیں۔ جب درخت پر پانی پڑتا ہے تو درخت پھل دیتا ہے، لیکن جب لکڑی پر پانی پڑتا ہے لکڑی پھول جاتی ہے، کیڑا لگتا ہے۔ قرآن جب مومن پر برستا ہے ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، عمل بہتر ہوتا ہے۔ منافق پر جب قرآن برستا ہے بیماری کے سوا اور کسی چیز کا اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لکڑی کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی نا، سٹیگنیشن ہے، ان کا ایمان بھی نہیں بڑھتا، جبکہ درخت بڑھتا ہے، مومن کا ایمان بڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بالکل سوکھی لکڑیوں کی طرح ہیں، کوئی ایمان کی تراوٹ نہیں ہے ان کے اندر، کوئی نرمی نہیں ہے، اور سوکھی لکڑی کو تو آگ خوب کھاتی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ قاتلہم اللہ انا یفکون، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ کمزور کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کثرت سے آج دعا کیجئے کہ اللہ ہم تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ تو ہمارے مال بھی سنبھال، اللہ تو ہماری اولاد کو بھی سنبھال، اور ہمارے ایمان کو بھی سنبھال۔ ایمان کم قیمتی دولت تو نہیں ہے، دولت بھی بڑی چیز ہے، اولاد بھی بڑی دولت ہے، ایمان کچھ کم دولت ہے مجھے بتائیے؟ دولت کے بغیر، اولاد کے بغیر تو دنیا اور آخرت میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے، ہنس بول رہے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، اتنے میں اذان کی آواز آپ کے کان پر پڑتی، آپ یوں کھڑے ہو کے چل پڑتے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور جو ان محبتوں میں گم ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، زوردار ترغیب ہے خرچ کرنے کی، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کتنا، تھوڑا سا تم نے حاصل کر لیا اپنی قوت سے، نہیں، رزقناکم، ہم ہی نے تو دیا ہے تم کو، ہماری ہی چیز تو تمہارے پاس ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا اللہ کو دے دو۔ اب اللہ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، تھوڑا سا مانگ کر، سارا مانگتا بھی نہیں۔ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے اور وہ کہے، اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب یہ حسرتیں کام نہ دیں گی۔ کہا جائے گا، وَلَن يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ جب کسی کے مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم نقصان پہنچانا، باہم ایک دوسرے کو غبن دینا، فراڈ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر شکوہ دیکھیے اللہ کا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ پیدا اللہ نے کیا، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، جیسے ماں پیدا کرے اور بچہ ماں کو ہی بھول جائے، اس کا حق نہ ادا کرے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، خوب پتا ہے اس کو کہ تمہاری کوششیں، تمہارے ایفرٹس، تمہاری نیتیں کیسی ہیں، کیا ہیں، کون واقعی اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون واقعی اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون پریٹینڈ کر رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا، کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ اس طرح انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، تو اللہ بھی غنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا ان سے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ یہ آیت صرف اس کا دل ہلائے گی جس کو اللہ سے محبت ہے۔ کسی کے بارے میں ہمیں پتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں پتا چلے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، منہ پھیر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا، ہمارے دل ہل جائیں۔ لیکن جن کو اللہ سے محبت ہی نہیں، جو انڈیفرنٹ اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں منہ پھیر لیا تو پھیر لے، ہم کیا کریں، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ تمہاری محبتوں کا محتاج نہیں۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، تغابن۔ اس دن پتا چلے گا کس نے کس کے ہاتھوں دھوکہ کھایا، اور اس دن یہ پتا چلے گا کہ کون کس چیز سے محروم کر دیا گیا۔ ہر دوزخی کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم نیک کام کرتے تمہارا یہ مقام ہوتا، لیکن شیطان نے تم کو دھوکہ دیا، تم اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ دھوکے میں ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو تانا دیا ہو، دکھ پہنچایا ہو، اس کی نیکیاں اس کے حصے میں چلی جائیں گی، تغابن ہو گیا نا، اس کا حصہ وہ لے گیا، کمایا کسی نے، فائدہ کسی نے اٹھایا۔ تو یہ باہمی دھوکے کا دن ہوگا، باہمی غبن، اور پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، کتنوں سے فراڈ کر لیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب ایمان کی بات یہاں تک آ گئی کہ ایمان لاؤ، پرزور ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا۔ اب اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کے پانچ نتائج بتائے جا رہے ہیں، کہ جو ایمان لے آتا ہے تو ایمان کا پھر درخت ٹنڈ منڈ نہیں ہوتا، اس پر عمل کا پھل لگتا ہے۔ تو اس ایمان کا پھل عمل میں کیا آئے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ما اصابہ میں مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ کس طرح؟ مشکلات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کی نرو جواب نہیں دے جاتی، اس کی نرو شیٹر نہیں ہوتی، نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا اس کا، نہ وہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے۔ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہارے جوڑوں میں، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، سپاؤسز کی بات ہے، اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کس طرح؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت میں گم ہو کر تم اللہ کی محبت کو بھول جاؤ، یا ان کی دنیا بناتے بناتے تم اپنی آخرت برباد کر لو۔ تو واچ آؤٹ، بی آن یور گارڈ، کیئرفل رہو۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لے، گھر میں داخل ہو تو بچے سہم جائیں اور بیوی سہم جائے، اور چیخ اور پکار اور دنگل اور فساد ہر وقت ہو، ہنگامہ گھر کے اندر برپا رہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور نظر انداز کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، یعنی حکمت سے کام لو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ مت کرو، ان کی ٹوہ میں مت رہو، گھس گھس کے مت دیکھو کہ کیا کہاں پر کیا کر رہے ہیں، ذرا درگزر سے کام لو۔ اصلاح کا کام ہے نا، اصلاح کا کام نرمی چاہتا ہے، سختی کے ساتھ اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، چیز ٹوٹ سکتی ہے، دیکھیں کوئی گرا لگ گئی ہے نا دھاگے کے اندر، اب اگر آپ اس کو پکڑ کے زور سے کھینچیں گے تو کیا ہوگا، یا تو دھاگا ٹوٹے گا یا گرا اور مضبوط ہوگی۔ ہم بھی جب اتنی سختی کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر یا گھر والوں پر، تو وہ جو خرابی ہے زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ ہلکے ہاتھ سے گرا کھولیں گی، کانسٹنٹلی آہستہ 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 کرتی رہیں گی، تو کھل جائے گی نا۔ ہم بھی کہتے ہیں، بچوں سے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے، پھر دوبارہ غصے سے کہا، پھر تو اتنا چیخے اور اتنا چلائے کہ کوئی انتہا نہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کہتی رہیے ان سے نماز پڑھو، لیکن کیسے؟ ایک ہی ٹون میں، ایک ہی لہجے میں، جیسے کیسٹس آپ سنتی ہیں، آپ ایک دفعہ کیسٹ سنتی ہیں ویسی ہی آواز آتی ہے، پھر دوبارہ سنتی ہیں پھر ویسی ہی آتی ہے، تیسری دفعہ پھر ویسی ہی آتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ چوتھی مرتبہ آپ نے کیسٹ لگایا تو وہ جھنجھلا کے بولنا شروع ہو گئے اور چیخنے لگ گیا کیسٹ، ٹون تو نہیں چینج ہوتی نا۔ تو بالکل آپ کو بھی ٹون چینج کیے بغیر کانسٹنٹلی کہتے رہنا ہے، کر لو کر لو، وہ بات جو ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دلوں پر پڑی ہے، آپ کی آواز کے تاثر کے ساتھ وہ الفاظ گئے ہیں۔ اگر آپ چیخیں گی، بدتمیزی کریں گی ان کے ساتھ، جب بھی وہ دین کے بارے میں کوئی بات یاد کریں گے، آپ کا لہجہ اور وہ تلخی اور وہ زہر ان کی زندگی میں گھلے گا۔ تو بہت کیئرفل, بہت محتاط ہو کر دین کی تعلیم دینی ہے. دیکھیں یہ فزکس کیمسٹری پڑھانا نہیں ہے نماز پڑھانا, بڑا فرق ہے. فزکس کیمسٹری سے ان کو نفرت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں پاس ہو جاؤ پھر دفاع کرنا. لیکن قرآن کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ نماز پڑھیں اور پھر دین سے نفرت کریں, کیا فائدہ ہوگا؟ تو اصل چیلنج جو ہے وہ آج کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پر چلا دیں اور ان کی سپلٹ پرسنالٹی کر دیں, ہمارے سامنے بہت اچھے بنے اور پیچھے کچھ اور ہو جائیں. نہیں, آج کا چیلنج ہے کہ دین پر چلانا ہے لیکن اچھی طرح سے, فخر کے ساتھ, وداؤٹ ریزینٹمنٹ, غصے کے بغیر اور سیلف پٹی کے بغیر. یہ بڑا چیلنج ہے, اس کی کوشش کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ غفور و رحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. تو اولاد کی بھی فکر کرنی ہے, خالی اپنی نیکیوں میں مصروف نہیں ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے, اس لیے کہ ان کی فکر نہیں کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. سورۃ طلاق مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں, الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یہ جو طلاق ہے یہاں پر جس کا ذکر آ رہا ہے, یہ ایک طلاق یا دو طلاق کی بات ہے جس میں کہ عدت بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر ہی میں گزارتی ہے اور اس میں رجوع کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ تین طلاقوں کے بعد کی بات نہیں ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے, پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ, اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, اور اے گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک گواہی اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اب ذرا یہاں سے آپ تقوی کے فائدے گنیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا کیا ہوگا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. ہم مشکلات کو دیکھتے رہتے ہیں, نکلنے کا راستہ بتایا, مشکلات کو مت دیکھو, تم تقوی پیدا کرو اپنے اندر. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں تھا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. توکل علی اللہ کی تو کمی ہو گئی ہے نا, ہم لوگوں پہ توکل کرتے ہیں, وہ میری مدد کرے گا, وہ میرا ساتھی بنے گا. نہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ پر نظر جما کے عمل شروع کر دو. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے, اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تم کو معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہے، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے باہمی مشورے سے معاملہ طے کرو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کر دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ آپ دیکھیں یہ عجیب آیت ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف ہے، کوئی اور بھی کائنات میں ایسی جگہ ہیں جہاں زندگی ہے، اسی کے ساتھ زمینوں کا ذکر ہے۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ تحریم مدنی سورت ہے۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرمت، کسی چیز کو حرام کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ جب کوئی ایسی چیز تھی جو کہ آپ کے ازواج کو ناگوار گزری، کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ شہد کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو پھر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ اب آپ شہد استعمال نہ کریں گے تاکہ آپ کی بیویاں راضی رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیمت کے درجے پر زندگی گزار رہے تھے، قرآن کے ہر حکم کے بہترین پہلو کو وہ لیا کرتے تھے، لہذا عاشرو ہن بالمعروف، بیویوں سے اچھی طرح گزارا کرو، اس کو بھی آپ نے اعلیٰ ترین سطح پر آپ نے اس حکم کو نبھایا۔ تو یہ تو ہے، بیوی کو خوش کرنا بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز حد سے بڑھ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو باقی امت بھی کبھی شہد استعمال نہ کرتی۔ تو لہذا فرمایا کہ آپ یہ مت کیجئے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اسے کیا پتا چلا؟ کہ آپ اپنی بیویوں کو بہت ٹرسٹ کرتے تھے، اور آپ ان سے مشورے بھی کرتے تھے، اپنے سیکرٹس بھی ان کو بتاتے تھے۔ اب یہاں پر آگے کا مضمون سمجھنے سے پہلے اتنی سی بات ہم کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ہیں، ایک انسان کے طور پہ ہمارا انٹریکشن ان سے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ادب احترام کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جس معاشرے میں آپ موجود تھے، آپ کسی کے داماد تھے، کسی کے آپ سسر تھے، کسی کے آپ والد، کسی کے آپ نانا، کسی کے آپ شوہر تھے، انسانی تعلقات تھے، تو انسانی تعلقات میں بعض دفعہ بے تکلفی ہو جاتی ہے اپنائیت کی وجہ سے۔ لیکن ازواج کا آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ کتنا نازک تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے لیکن وہ شوہر والی حیثیت کو فوقیت نہیں دے سکتی تھی رسول والی حیثیت پر. اس قریب ترین بے تکلفی اور اپنائیت کے رشتے میں بھی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھنا تھا, اور یہ بیلنس انہوں نے بہت خوبی سے رکھا. کبھی کبھار یہ بیلنس نہ رہ سکا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی, جن کے درجے ہیں بڑے ان کی مشکلیں بھی بڑی ہوتی ہیں, سوا ہوتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی بہت پکڑ ہوتی ہے. ایک عام بیوی یہ کام کرے میں اور آپ تو کوئی گناہ نہیں, لیکن نبی کی بیوی نے کیا, چونکہ اجر ان کا بہت زیادہ ہے لہذا ان سے توقعات بھی زیادہ ہیں, تو ان کا دیکھیے یہاں پر ذکر آ گیا. اب کیا ہوا, ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. یہ بھی انداز دیکھیں اچھے شوہر کا, سنت کتنی بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مرد کو کیسا شوہر ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط انداز سے بیوی تک بات پہنچائی, اور کس طرح, تھوڑی سی بتائی. یہ نہیں کہ چیخیں اور چلائیں اور شرمندہ کریں بیوی کو اور برا بھلا کہیں, اس کی سیلف ریسپیکٹ انجر نہ ہو, اس کی خودی اس کی انا کو ٹھیس نہ لگے, بہت تھوڑی سی بات بتائی کہ بے عزتی محسوس نہ کرے بیوی. فلم ما نباہا بہی, پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی. اب دیکھیں اس میں ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہسبینڈ نے ہم سے کچھ کہا, ہم نے کسی اور کو بتا دیا, شوہر نے پوچھا کہ تم نے فلاں کو بتایا, ہمیں کیا ہوگا کہ اچھا میرا راز اس نے کھول دیا. یہ خیال آتا ہے نا, اپنے قصور کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اس کو بتا دیا, یہ والا انداز. نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے, اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں, اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں, اور آپ سوچیں گے کس سے کہیں جا رہے ہیں, امہات المومنین سے, مومنوں کی ماؤں سے. تصور کریں کہ ہمارے والد ہماری امی پر خفا ہو رہے ہیں, اور ہماری امی بھی کیسی, اتنے کم پیسوں میں گزارا کرتی ہیں, اتنی عبادت گزار ہیں, اتنی نیک ہیں, اب ایک قصور ہو گیا تو ناراضگی ہو رہی ہے, تمہارا دل کتنا روئے نا, ہمیں کتنی تکلیف ہو. تو بالکل یہ آیات پڑھتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. یہ وارن کیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو کہ دیکھو یہ عام شوہر نہیں ہے, اتنی سی غلطی بھی آپ دیکھیں ازواج کی, اسے درگزر نہیں کیا گیا, قرآن میں آیات آ گئیں, اس لیے وہ اتنی زیادہ پاکیزہ ہو گئی تھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بے انتہا محتاط رہتی تھیں. تو وہ کیسی بیویاں ہوں گی, مسلمات, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزدار. یہ ایک تصور آ رہا ہے بہترین بیوی کا. اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی کی تلاش میں نکلیں اور یہ خوبیاں آپ تلاش کریں تو بیٹے کیا کہیں گے آگے سے, کہیں گے بیوی چاہیے ملانی تھوڑی چاہیے, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اتنے اعلی اخلاق, اتنے اعلی کردار کی بیوی کو سنبھالنے کے لیے پھر مرد بھی ایسا ہی چاہیے, اتنی اعلی عورت کو سنبھالنے کے لیے مرد کو بھی اعلی ہونا ہے. جیسے انگوٹھی ہم بناتے ہیں, جتنا بڑا ہیرا لگانا ہے اتنا اسٹرانگ اس انگوٹھی کو ہونا ہوتا ہے. تو جب مرد اس قابل نہیں رہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کریں یا سنبھال سکیں تو پھر عورتیں کہاں سے آئیں گی, ایسی عورتوں کو کیوں بلیم کیا جائے. سیبات و ابکارا, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا, یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جن پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی ان کو دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو بڑی چیز ہے آگ سے بچاؤ. آج دنیا کی آگ کبھی آپ نے دیکھی ہو جو جلاتی ہے, کبھی برنز ڈپارٹمنٹ میں آپ گئی ہوں تو وہاں دیکھیں کتنی تکلیف دہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ جلنے سے ہوتی ہے، اور کہاں یہ جہنم کی آگ، کتنا زیادہ اس سے محتاط رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ بچے خالی کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلا دیں پلا دیں بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں، بلکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کئی پہلوؤں سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک اخلاقی پہلو ہے، پھر ایمانی پہلو ہے، جسمانی سوچ سمجھ ان کو دیجیے، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، عقلی نفسیاتی معاشرتی ذمہ داریاں بھی ان کو سمجھانی ہیں، ان کی جنسی تربیت بھی کرنی ہے، ہر طرح سے واعظ و نصیحت کرنی ہے، اسوہ حسنہ ان کے سامنے رکھیے، صحابہ کے ان کو قصے سنائیے، پاکیزہ لٹریچر پڑھیں گے تو پاکیزہ سوچ ڈیولپ ہوگی، پھر اچھا عمل ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر والدین اپنے لیے گناہ جمع کرتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں بد عملی کی وجہ سے، تو اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے تو گھر والوں کو بھی تو اس کی لپٹ پہنچے گی نا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری تو والدین پر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر گھر والوں کو بھی بچائیں۔ یا ایوہ الذین کفروا، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، توبتن نصوحا، خالص توبہ، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ من میں شامل کرے۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اب یہ خیانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھیں یا بدکار تھیں، مراد ان کا عمل درست نہ تھا، شوہر کے مشن میں شوہر کی وفادار نہیں تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ سوچیں، فرسٹ لیڈی تھی مسز فیرو، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی، کیا لباس اور کیا گھر، کیا محل، لیکن وہ سب کاٹ کھانے کو ان کو دوڑتا تھا، اس لیے کہ شوہر ان کو ایسا ملا تھا جو کہ مومن نہیں تھا۔ اب اس میں ہم دیکھیں مثالیں ہیں، ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ ہم کہتی ہیں کہ ماحول سپورٹیو ہوگا تو ہم عمل کر سکیں گی، اور خاص طور پہ شوہر ہوں کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر کسی کا اپنا رجحان نہیں ہے تو شوہر چاہے نبی بھی ہوں، نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کریں گے، اور جو کرنا چاہے گی، جو کرنا چاہے گی، عورت ایک فری مورل ایجنٹ ہے، اپنے شوہر کے انڈر نہیں ہے وہ، اور جو کرنا چاہے گی تو فرعون جیسا کٹر اللہ کا دشمن بھی اگر شوہر ہے تب بھی عمل کر لے گی، اور مثال یہاں موجود ہے۔ تو بات وہی ہے، کمزوری ہمارے اپنے اندر کی ہے، ہم تو ماحول کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں۔ اپنی فکر کریں، اپنے تزکیے کی۔ وہ مریم ابنتا عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اب جہاں بھی جو بھی ہمارا حال ہے، بچوں کا ذکر آ گیا، ہمارا اپنا ذکر آ گیا، اور مشورہ دے دیا گیا کہ تم سچی توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحیح توبہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا، اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا. اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اس کو معصیت کا خوگر بنائے رکھا اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.